رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبس درد پاک، اللهم صل على سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا. بولنا نہ پڑے آپ کو، باواز بلند پڑے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تسلسل کے ساتھ حسب سابق ایک دفعہ پھر ہم اسی عنوان سے درس حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور دین کا کامل فہم حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی اور اپنی زیست کے حقیقی مقصد کو جاننے کے لیے ایک دفعہ پھر ہم جمع ہیں. عنوان درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظم زندگی اور معاملات زندگی اور زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ اور ڈھنگ جو شریعت مطہرہ نے ذکر فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پاک سے جو دستور زندگی ہمیں مہیا ہوا، وہی اصل میں نظام مصطفیٰ ہے. ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو یہ محدود زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس میں پیش آنے والے معاملات و حالات اور کیفیات سے کس طرح سامنا کرنا ہے، اور اس زندگی کی حقیقی لذت اور اپنی عمر اور اپنی زندگی کی اصل مسرت کو کس طرح پانا ہے، اس کا واحد پیغام اور واحد جواب اور واحد اس دستور اور سلیقے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور اسی کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. نظام مصطفیٰ میں ایک نظم عقیدے کا ہے، اور ایک نظم اعمال و احوال کا ہے، اور ایک نظم معاشرت کا ہے، اور ایک نظم اخلاق کا ہے، اور یہی چار عنوان قرآن مجید فرقان حمید کے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت پاک اور اپنے فرامین اور اپنے ارشادات اور اپنی تعلیم کے ذریعے انسان کی یہ چار بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کو بیان فرمایا اور اسی کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ اور حقیقی خوشی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو سستی اور کاہلی کو اور نفس کے شرور اور وسوسوں میں الجھنے کی بجائے شیطان کی مکاریوں میں اپنے آپ کو الجھانے کی بجائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دستور زندگی، دیے ہوئے نظام زندگی اور وہ بنیادی نصیحتیں اور عملی صورتیں جس کو اپنانے کے بعد انسان اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو پرمسرت کر سکتا ہے اور حقیقی نور سے مستنیب کر سکتا ہے، وہی درس درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ترتیب کے ساتھ اس درس کے اندر عقائد و نظریات، احکام و عبادات، معاشرت و بہبود اور اخلاق و آداب، اس سے متعلق بنیادی باتیں ذکر کی جاتی ہیں. گزشتہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نظم زندگی صرف تعلیم یا کسی دیے ہوئے فرمان پر عمل کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک دل کے شوق اور محبت کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر کے، جوڑ کر، آراستہ کر کے، جس طرح کے پھول کے پتیوں کے اندر خوشبو شامل ہوتی ہے، جس طرح کے زیتون کے پھل کے اندر تیل شامل ہوتا ہے، جس طرح کے خوشبودار پھل کے اندر اس کا ذائقہ شامل ہوتا ہے، اگر وہ درمیانی چیزیں اور باطنی چیزیں جو اس کے اندر موجود ہیں وہ نکال دی جائیں تو نہ پھول سونگھنے کے لائق ہوتا ہے، نہ پھل کھانے کے لائق ہوتا ہے، اور نہ وہ کیفیت لذت کا باعث بنتی ہے. اسی طرح عبادات جو ہیں وہ ایک ظاہری پھل کے مانند ہے، اور کچھ ذات، کچھ شخصیات سے محبت جو ہے وہ اس کی مٹھاس اور رنگ اور اس کی تری کے مانند ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں جڑ جاتی ہیں تو پھر اسلام کے حقیقی ثمر سے اور اسلام کے دیے ہوئے پھل سے بندہ استفادہ کر سکتا ہے، اس کی لذت کو پا سکتا ہے، اور اس کو پا کر اپنی روحانیت کو اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے اور اپنی زندگی کو توانا و تندرست کر سکتا ہے. لہذا اسی ضرورت کے حوالے سے نظم زندگی میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جہاں ہمارے اس درس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ نظم زندگی کے دیگر شعبوں کو بیان کیا جائے، وہیں شخصیات، وہ عظیم شخصیات کہ جن کے ساتھ اسلام کی وابستگی ہے اور اسلام کے چمن کو جو آج خوشبو اور اسلام کے گلدستے کو جو آج خوشبو ملی ہے، وہ ان بزرگوں کے مناقب، وہ ان کے ذکر، ان کے حالات اور ان کے واقعات اور ان کے مناقب کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ اسی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو اس سے پہلے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہوا تھا، اس میں امیر طیبہ کاشف القربات حضور سیدنا حمزۃ بن عبد المطلب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب اور ان کے فضائل کو الحمدللہ اختصار کے ساتھ اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے کے ساتھ بڑی محبت سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے ایام آئیں، جیسے جیسے حالات ہوں، اور جیسے جیسے دن اور واقعات ہمارے سامنے آئیں اسلامی مہینوں کے حوالے سے، تو اس میں درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عبادات کی جو خاص شکل سے اگر کسی دن کو کوئی تعلق ہے، یا کسی ایک مخصوص عبادت کے ساتھ کسی مہینے کو اگر کوئی رابطہ ہے، تعلق ہے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس مہینے کی تاریخ کو بھی یاد رکھنے کے لیے اور اس احکام اور عبادات کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تعلیم کو اپنے اندر بیدار کر کے اپنے آپ کو عمل کی ڈگر پر لگانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. یا پھر میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، یا پھر کسی دن، کسی مہینے کے ساتھ اگر کسی کوئی برگزیدہ شخصیت، اسلام کی وہ عظیم شخصیت کہ جن کے نام کے ساتھ اور جن کی محبت کے ساتھ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے، جن کے تعلق کے ساتھ ہمارا کلمہ جڑا ہوا ہے، جن کی محبت اور جن سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں خدا ملتا ہے، جن سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے ہماری آخرت سنورے گی اور جنت ملے گی، تو ایسی شخصیات کا تعلق کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ ہو جو ہمارے درس کے انتہائی قریب ہو، تو پھر یہ اہتمام ہم کرتے ہیں کہ وہ وقت ضائع نہ کیا جائے اور اللہ کی توفیق سے ان شخصیات کی سیرت و احوال
اور ان کے کمالات کو ذکر کیا جائے تاکہ ہمیں ان شخصیات کا تاریخی پہلو بھی پتا ہو اور ان کے کمالات کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر ان کی عقیدت اور احترام بھی پیدا ہو، اور یہ دونوں چیزیں مل کر اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سے راضی ہو، تاریخی پہلو سے اور ان کے کردار اور تعلیم سے ہم اپنی دنیاوی زندگی کو سنواریں، اور ان کے کمالات اور ان کی عظمتوں کو سن کر اپنے دلوں کو خوش کریں تاکہ وہ خوشی عبادت کے اندر ایسے ہو جیسے پھول کے اندر خوشبو ہوا کرتی ہے، یہ پھل کے اندر ذائقہ ہوا کرتی ہے۔ مزاج اہل سنت ہمیشہ یہ رہا ہے، ہمارے وہاں خشک نمازوں کا ذکر نہیں ہوتا، خشک روزوں کا ذکر نہیں ہوتا، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ان پاکان امت کے ساتھ، ان عظیم ہستیوں کے ساتھ، ان شخصیتوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اسی ضرورت کے حوالے سے جو ہماری ایمانی ضرورت تھی، جو ہماری اخلاقی ضرورت تھی، اس پر شوال کا جو مہینہ ابتدائی شروع ہوا اس کی 15 تاریخ کو حضرت امیر طیبہ سید الشہداء عم رسول اللہ حضور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وردانہ کا یوم شہادت تھا، اور بڑی باکمال شخصیت یہ تھی، ان سے محبت رکھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کا احترام کرنا، اپنے دل کو ان کی یاد سے نرم کرنا، دراصل یہ ہمارے کلمے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا وسیلہ تھا، اللہ رب العالمین سے جنت کے حصول کا وسیلہ تھا، جس پر الحمدللہ ایک تفصیلی نشست اس سے پہلے درس کے اندر ہم نے مختلف جہتوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کنبہ اور خاندان اور بالخصوص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہنہ کے احوال و مناقب کے حوالے سے ذکر کیا۔ اب اسی شوال کو ایک اور بڑی کامل نسبت ہے، اور وہ عبادات کے حوالے سے، اور اس عبادات کا نام ہے حج۔ تو اس شوال کے مہینے کو خاص مناسبت ہے، حج جو فریضہ ہے، نماز جس طرح فرض ہے، حج جس طرح فرض ہے، روزہ جس طرح فرض ہے، زکات جس طرح فرض ہے، اس طرح حج فرض ہے۔ تو لہذا حج کا ذکر تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ مہینہ چل رہا ہے جو حج کی تاریخ کے ساتھ ہے، جس کو حج کے ایام کہے جاتے ہیں۔ حج کے ایام شوال، ذیقعد اور ذیلحج، ذیلحج کے 10 دن، یعنی 2 مہینہ 10 دن۔ شوال کی 1 تاریخ سے ہی، یعنی چاند نظر آنے سے ہی حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، حرمت والا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پورا شوال کا مہینہ، اس کے بعد پھر آنے والا ذیقعد کا مہینہ، اس کے بعد آنے والا پھر ذیلحج کا مہینہ۔ اور ذیلحج کی 10 تاریخ جو ہے، 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہے، 10 کو گویا کہ منا کے اندر پہلی کنکری ماری جاتی ہے، تو یہ 10 تاریخ ایام حج قرار پاتے ہیں۔ یوں تو 12 کی مغرب تک گویا کہ حج کے مناسک اور حاجی پر دیے ہوئے احکام کی جو ترتیب اور اس کے لیے جو ضروری مسائل ہے، وہ 12 ذی الحجہ کے غروب تک وہ جاری رہتا ہے، لیکن احکام شریعہ کے اندر جس چیز کو ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ حج یوم عرفہ کا نام ہے، تو شوال، ذیقعد اور ذیلحج۔ شوال میں اگر کسی نے حج کا احرام باندھ لیا اور روانہ ہو گیا تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے، اس سے پہلے یعنی شوال سے پہلے اگر کوئی رمضان ہی سے احرام باندھے رکھے اور نیت حج کی کر لے، تو وہ حج کے مہینے میں داخل ہو کر حج تو کر سکتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اسے اچھا نہیں سمجھا، مکروہ جانا ہے۔ یعنی شوال کے ہی 1 تاریخ سے اگر کوئی احرام باندھ لے اور پھر جا کر وہ 9 ذی الحجہ کو حج کرنے کے بعد، 10 کو وہ کنکری مار دینے کے بعد اور قربانی کر دینے کے بعد، پھر وہ احرام کھولے سر موڑنے کے بعد، تو شریعت نے اس کو پسند کیا ہے، کیونکہ یہ جو مہینے اور دن ہیں یہ حج کے دن ہیں۔ اگر کوئی رمضان شریف میں یا اس سے شوال کے مہینے سے آنے سے پہلے ہی شعبان میں اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے اور نیت وہ حج کی کر لیتا ہے، تو حج تو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، پسند نہیں کیا ہے۔ تو لہذا یہ جو دن چل رہے ہیں یہ حج کے دن ہیں، یعنی جو دن چل رہے ہیں، شوال کا پہلا مہینہ، ذیقعد کا 2 مہینہ اور ذیلحج کی 10 تاریخ، تو گویا کہ 2 مہینہ 10 دن، اس کی ترتیب کو شریعت مطہرہ نے حج قرار دیا۔ حج شریعت مطہرہ میں جو عبادات فرض ہوئی ہیں اس میں سب سے آخری جو فریضہ بطور فرضیت کے مسلمانوں کو دیا گیا وہ حج ہے، اور وہ 9 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری کو گزارنے کے بعد، 10 ہجری کا حج کرنے کے بعد ذی الحجہ، ذی الحجہ کے بعد محرم، محرم کے بعد سفر اور سفر کے بعد ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے، دنیا سے بظاہر پردہ فرمایا ہے، لیکن عبادات کے اندر جو 23 سالہ، توجہ رکھیے، 23 سالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی زندگی، نزول قرآن کا عرصہ، جس طرح میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں یہ جاننا ہمارے ایمان کے لیے لازم ہے کہ آپ کی عمر شریف اکثر قول کے مطابق 63 سال ہے، 63، 40 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے پہلے، اور 40ویں سال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اور وہیں سے اعلان یعنی قرآن کا نزول بھی شروع ہو گیا، اور وہ نزول 23 سال جاری رہا، تو 40 اور 23 63 سال بنتے ہیں۔ تو قرآن بھی جب قرآن مکمل ہوا، بعض علماء نے لکھا کہ اس کے ایک ہفتے بعد، بعض نے لکھا 14 دن بعد، بعض نے لکھا 3 دن بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، یعنی قرآن جو تھا وہ کتاب ہدایت تھی، لوگوں کے لیے منشور تھا، اس کو اتارنا بھی حضور ہی کے سینے پر تھا، اس لیے کہ حضور کے علاوہ کوئی سینہ، کوئی جگہ، کوئی مضبوط چیز اس کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر وہ آیات اترتی، اور وہ آیات کو سمجھنے والے لوگ کم تھے، نہ سمجھ پاتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرما دیا گیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، حبیب یہ کتاب حکمت والی ہم آپ پر اتارتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو آپ ہمارے بندوں کو کھول کھول کر سمجھائیں۔ تو جیسے ہی قرآن مکمل ہو گیا، رہتی دنیا تک رہنے والا کلام جب مکمل ہو گیا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا، گویا کہ یہ آخری کتاب تھی، آپ آخری رسول تھے، یہ آخری وحی تھی، اور یہ آخری امت ہے۔ تو اسلامی عبادات میں ذرا توجہ کیجئے، جو عبادات ہم پر فرض ہوئی ہیں، جیسے نماز ہے، سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ ہجرت سے پہلے ہی باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی گئی۔ نماز کے بعد جو دوسری عبادت فرض ہو رہی ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کے بعد جو عبادت فرض ہو رہی ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور پھر اس کے بعد جو عبادت سب سے آخر میں بطور فرضیت کے، جس کا ہم سے مطالبہ ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ رب کی نعمتیں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور رب کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، تو اعمال میں وہ چیزیں جس پر باس پرس ہوگی، جس پر پوچھا جائے گا، وہ کیا ہے؟ آخری چیز حج ہے۔ ایک بات، کلمہ پڑھنے کے بعد یہ چار چیزیں مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہیں، ہر وہ شخص جو عقل والا ہو، جس کی عقل موجود ہو اور اسے نماز کا وقت ملے تو وہ نماز ادا کرے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، سجدے کی طاقت نہیں رکھتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا لیٹ کر پڑھے، جب تک اس کا شعور اور اس کی عقل اس کے پاس ہے نماز اس پر فرض ہے۔ اس کے بعد روزہ، سال بھر کے اندر کھائے پیئے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، لیکن رمضان شریف کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل والا نے روزے کو فرض فرمایا ہے، اس کی ترتیب رکھی جائے۔ جس طرح نماز کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں، اسی طرح روزے کے بھی دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ اس کے بعد عبادات کے اندر جو تیسری چیز فرض کی گئی ہے وہ ہے زکوٰۃ، یعنی ایک شخص جس کے لیے خاص شریعت مطہرہ نے انسانوں کو دو چیزوں میں بانٹ دیا مال کے حوالے سے، ایک غریب اور ایک امیر۔ امیر کا معیار اور غریب کا معیار شریعت مطہرہ نے ایک خاص قسم کا مال کا ریشو ذکر کیا ہے کہ اگر اس حد تک کوئی پہنچ جائے تو وہ شریعت کی نظر میں امیر ہے، اور جو اس سے نیچے رہ جائے وہ شریعت کی نظر میں غریب ہے۔ اس کا سب سے نیچے کا نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اس لیے کہ سمن اصلی ہے، یہ اصل مال ہے۔ یا اگر کسی نے کہا کہ میرے پاس چاندی تو نہیں ہے، یعنی نفس چاندی تو نہیں ہے، لیکن جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے اتنی رقم موجود ہے، یا اتنا بزنس کا سامان موجود ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مال کی صورت اختیار کر جائے، اصل میں تو شریعت جس کو مال کہتی ہے وہ سونا چاندی ہے، لیکن یہ کرنسی اور دیگر چیزیں یہ اس کی ایک ترجمان چیزیں اور وہ مال شمار کی جاتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے امیر اس کو کہا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم آ جائے۔ اب وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم جس طرح موجودہ حساب کے اعتبار سے 40,000 یا 38,000 جتنی بھی ہو، اتنی رقم اگر کسی کے پاس کیش آ جائے یا اتنی رقم کا تجارتی مال اس کے پاس موجود ہے جس کے بزنس کرتا ہے، تو دکان کے اندر اس نے جو پروڈکٹ رکھی ہوئی اتنی رقم کی ہے جس کو وہ بیچے گا، یا اس کے پاس کوئی گھر ایسا ہے جس کو بیچنے کی نیت سے اس نے تجارت کی نیت سے رکھا ہے، یا ایسا خام مال یا مٹیریل اس کے پاس ہے کہ جو اس نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، تجارت کی نیت سے رکھا ہے، اور وہ رقم اس کی جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی کفایت کرتی ہے، اس نصاب پر پہنچتی ہے، تو شریعت مطہرہ نے ایسے شخص کو امیر قرار دیا ہے، اور ایسا شخص صدقہ فطر بھی ادا کرے گا، اور 10 ذی الحجہ کو جو قربانی عید الاضحیٰ کی جاتی ہے سنت ابراہیمی، وہ قربانی بھی ادا کرے گا. اگر وہ پورا جانور نہیں کاٹ سکتا تو وہ حصہ ضرور ملائے گا، اس لیے کہ اتنی رقم اس کے پاس آ گئی ہے. شریعت مطہرہ میں ایسے شخص کو امیر کہا جاتا ہے، تو قربانی بھی اس کے اوپر ہوگی اور وہ صدقہ فطر. صدقہ فطر سے مراد رمضان شریف گزارنے کے بعد شوال کا جو پہلی تاریخ جس کو عید الفطر ہم کہتے ہیں، اس میں اس کے صادق صبح صادق کے بعد جو امیر لوگ ہیں، اور امیر کس کو کہتے ہیں؟ جو میں نے آپ کو بتا دیا، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا تجارت کا مال یا ہر وہ چیز جو تجارت اور بزنس کی نیت سے اس نے لی ہے فروخت کرنے کے لیے کہ اس سے نفع ہو جائے، وہ بڑھے، تو یہ مال اگر اس پر ہے تو اس پر صدقہ فطر بھی لازم ہو جاتا ہے، اور اس پر اگر وہ چلتے ہوئے دن اس کو مل جائے اور ایسا ہو کہ وہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو پالے، جس کو بڑی عید ہم کہتے ہیں، عید الاضحیٰ ہم اس کو کہتے ہیں، سنت ابراہیمی کہتے ہیں، اس دن بھی اگر اس کو یہ رقم مل جاتی ہے تو پھر قربانی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. لیکن خاص ایک نصاب پھر مال میں یہ ہے کہ اتنی رقم اس کے پاس اگر پورے سال باقی رہ جاتی ہے اور پورے سال تک وہ رقم رہ جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اوپر بڑھتی ہو لیکن اس سے نیچے نہ گرتی ہو، 52.5 تولہ چاندی سے گرتی نہ ہو، جو اس کے امیر ہونے کا اور غنی ہونے کا معیار ہے، اس سے اگر بڑھتی بھی ہو اور پورا حولان حول سال آ جائے تو پھر شریعت مطہرہ نے اس پر زکات کو فرض کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے مال دینا، ان چیزوں کا دینا گویا کہ واجب اور فرض قرار دیا گیا ہے اپنی حیثیت اور اپنی صورتوں کے مطابق. لیکن میرے دوستو اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار نادار ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان کی کفایت کون کرے گا؟ غربت کا حل کیسے ہوگا؟ تو یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ نے اگر نماز کی صورت میں رکھی ہے تو نماز کو اس لیے رکھا، ایک تو رب کا حکم ہے، رب کی عبادت ہے، رب نے فرض کیا، دوسرا یہ کہ باہم اخوت اور محبت پیدا ہو، ایک اجتماعیت پیدا ہو، ایک جمع ہونے کی بات پیدا ہو، نظم و ضبط پیدا ہو، ایک اللہ کے نام پر جمع ہونے کی گویا کہ بات پیدا ہو، تو طبیعتیں ایک مؤذن کی اذان پر آواز پر کہ حی علی الصلاۃ، رب کی طرف سے حکم ہے کہ آ جاؤ اور فلاح کی طرف آ جاؤ، تو بندہ پھر اپنی تمام تر خواہشات کو پسے پشت پھینک کر آگے بڑھ جائے، اس رب کے منادی کے ایک ندا پر جا کر صف اول میں کھڑے ہو جائے اپنی دنیا کی ہر لذت کو چھوڑ کر، تو اس میں ایک روحانی تبدیلی آ جاتی ہے کہ بندے کی ذات فنا ہوتی ہے اور رب کے حکم کی حاکمیت کی بالادستی ہو جاتی ہے، اور یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے جو اس کے پیچھے ایک روحانی تربیتی فلسفہ ہے. نماز کے پیچھے جو ایک تربیتی فلسفہ، ہر عبادت کے پیچھے ایک تربیتی فلسفہ ہے، اور وہ یہ نماز کا تربیتی فلسفہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اس کی بالادستی کہ حکم اللہ کا چلے گا، جب اس کا حکم ہو گیا تو قریبی ساری چیزوں کو چھوڑا جائے گا، بچوں کے لاڑا پیار کو چھوڑا جائے گا، اس وقت کام کاج کو چھوڑا جائے گا، اپنے معاملات کو چھوڑا جائے گا، نماز کا وقت ہو گیا تو پھر اس وقت پر آ کر نماز ادا کی جائے. تو اس میں ایک یعنی اپنی ذات کو فنا کر کے رب کی ذات کو یاد رکھنا، رب کو یاد رکھنے کی ایک ایسی زبردست یہ تربیت ہے کہ بندہ قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر بھاگتا ہے، جی نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک وہ نہیں، وہ خود مملوک ہے، اس کا مالک اللہ ہے، وہ بکا ہوا اپنے رب کے دست قدرت پر، اس لیے وہ اس طرف دوڑا جا رہا ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب بندے سے مالکیت اور مالک ہونے کا کیفیت ختم ہوتی ہے اور رب جو مالک حقیقی ہے اس طرف روح جب راغب ہوتی ہے تو تکبر ختم ہوتا ہے، انا ختم ہوتی ہے، حسد ختم ہوتی ہے، اور بندے کے اندر اٹھنے والی جو بری یعنی اخلاق رذیلہ اور ایسی گندی عادت ہے جو بندے کو انسانیت کے وقار سے گرا دیتی ہے، وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور رب کے حکم کی بالادستی کے لیے وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اسے اپنا رب یاد رہتا ہے. تو جب اسے اپنا رب یاد رہتا ہے تو پھر اس کو سب یاد رہتا ہے، پھر اسے اپنا فنا ہونا بھی یاد رہتا ہے، اسے اپنا موت رب یاد رہنے کا کیا مقصد؟ کیوں دوڑے دوڑے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ مجھے جواب دینا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے. تو اس سے حاضر ہونے کے مقصد سے اسے موت یاد رہتی ہے، دنیا میں فنا ہونا یاد رہتا ہے. تو جہاں اسے اپنا فنا ہونا یاد رہتا ہے، جواب دینا یاد رہتا ہے، تو جس کو فائل مینٹین کر کے باس کے سامنے رکھنی ہے یہ بات اسے یاد رہتی ہے، تو وہ ہر پرچہ صحیح رکھتا ہے، ہر حساب کو مینٹین کرتا ہے. تو سب سے بڑے محاسبے کی عادت جو ہے وہ نماز کے ذریعے پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس میں ایک خاص دن جمعہ کہا جاتا ہے اور اس میں یہ کہ نہا دھو کے، توجہ ہے آپ کی، یہ نہا دھو، یہ جو غربت ہے، یہ فلانا ہے، یہ انتشار ہے، یہ سارے ڈرامہ بازیاں جو ہم نے اپنے سر پر مسلط کی ہوئی ہے نا، تو اگر عبادتوں کو ان کے ذوق کے ساتھ ہم کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیطان نے ہمارے دلوں میں خواب خواہ کی سستی کاہلی، یہ نہیں ہو رہا، فلانا نہیں ہو رہا، فلانا نہیں ہو رہا، یہ تمام چیزیں خود رد ہو جاتی ہیں جب بندہ اپنی عبادت کی روح اور اس کے طریقے کے سلیقے کو جان لیتا ہے. تو نماز اگر اس نیت سے ادا کی جائے تو آپ دیکھ لیجئے، نماز پڑھنے میں آتے ہیں، اکثر میں آپ کی خدمت مرض کرتا ہوں، جوتا باہر اتارتے ہیں، جوتا مسجد میں کیوں نہیں لاتے، یاد رہتا ہے رب کا گھر ہے. وضو کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دس آدمی بیٹھے ہوئے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، اگر ہم سرے سے وضو ہی نہ کریں ایسے جا کر کھڑے ہو جائیں تو کون دیکھ رہا ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی آپ کا ہاتھ تو نہیں مسجد میں چیک کرتا، امام صاحب آ کر آپ کے ہاتھ کو تو نہیں ٹٹولتے کہ آپ نے ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، امام صاحب آپ کی داڑھی میں تو ہاتھ نہیں ڈالتے کہ آپ نے خلال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، آپ کے چہرے پر تو ہاتھ نہیں لگاتے کہ آپ کے چہرے پر ٹھنڈک ہے کہ نہیں، یہ آپ کا اور رب کا معاملہ رہتا ہے. تو اتنا زبردست یہ عمل ہے اپنے دلوں سے دنیا اور شیطان کے فریب کے میل کو نکالنے کا کہ بندہ صرف ایک نماز بھی طریقے سے یاد کر لینا تو دل سے سارے میل ختم ہو جاتے ہیں، رب کی یاد کا بسیرا ہو جاتا ہے. کہ جوتے کس کے لیے اتارے تھے، نماز کے اندر وضو کے دوران ایک ایک بال کا خیال کیا تھا، کون دیکھ رہا تھا؟ کہا جی رب دیکھ رہا تھا. تو پھر یہ تمام چیزیں عبادات کی، پھر یہی چیزیں احساس ہے کہ جو رب تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہے وہ تمہیں گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، جو تم سودا بیچ رہے ہو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، تم کسی کو مشورہ دے رہے ہو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، اپنی چیز گھٹیا کسی کو بیچ رہے ہو بڑا چڑھا کر اس بولی کو بھی رب سن رہا ہے. تو لہذا عبادات کے ساتھ ایک تو وہ ذمہ داریاں یاد ہوتی ہیں، صحت کے لیے بڑی مفید ہے، اور سب سے بڑی بات خیالات اور انسانیت کے جو باطنی تقاضے اصلی ہیں اس کی وہ تکمیل کرتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو سچا نمازی ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر بھی بڑا مفید بخش ہوتا ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح کے حضرات اولیاء کاملین کی ذات گرامی. میں جلدی سے آگے لے کے چلتا ہوں، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، صرف بات کا کنیکشن جوڑنے کے لیے بات میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا. پھر خاص طور پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ مدنیت تباہ ہے، انسان تنہا تو نہیں رہنا چاہتا، اس کے ریلیشن ہیں، اس کے تعلقات ہیں، اس کے معاملات ہیں، اگر وہ تعلقات چھوڑ دے رشتے داروں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے، تو جناب برباد ہو جائے، وہ تو بالکل پاگل ہو جائے، ایک کمرے کے اندر بند پڑا رہے، نہ کسی سے بات کرے نہ کرے، بلکہ کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس کی بیوی ہے، کوئی اس کا بچہ ہے، وہ کسی کا بچہ ہے، وہ کسی کا پڑوسی ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، تو یہ جو رشتے ناطے ہیں جو ہے اس سے انسان جڑا ہوا ہے، تو لہذا اس کے اندر یہ اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، تو اس کے احساس کو بیدار کرنے والی بھی عبادات ہیں. یہ عبادتیں صرف یہ نہیں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ چیزیں جو شیطان کے وسوسوں سے یا بری صحبتوں سے ہمارے اندر ہمارے معیار کو گرا دیتی ہیں اور ہمیں اخلاقی طور پر، ذمہ داری طور پر غیر متوازن کر دیتی ہے اور مس گائڈ کر دیتی ہے. تو عبادات وہ ہیں جو دن میں پانچ دفعہ نمازوں کا وقت آتا ہے، اس کے وقت پر اگر ہم اس کو ادا کریں اور اس کی کیفیات کے ساتھ ادا کریں تو ہم اگر ٹریک سے ہٹیں تو پھر ہر نماز میں ہم ٹریک پر آ سکتے ہیں اور اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں. تو اب آپ دیکھیں، اسی حوالے سے میں جلدی سے عرض کرتا ہوں، اس کیفیت کو میں نے اور آپ نے محسوس کر کے نماز پڑھنا ہے، اور اس کو دروازے کے ادھر نہیں پھینک کر جانا ہے، نہ مائک کے ادھر پھینک کر جانا ہے، بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. یہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں بہت محدود وقت کے لیے آئے ہیں اور ہماری سواریاں تیار ہیں، قبریں تیار ہیں، کفن تیار ہیں، آگے ہم نے بڑھنا ہے. تو آگے بڑھنے کے لیے ہے کہ یہ جو عبادات کے ذریعے جو ہمارے حقوق ہیں اللہ کے اور بندوں کو، اس کے سلیقے کو اگر ہم ادا کر گئے تو میرے دوستو یہ قبر کا اندھیرا اندھیرا نہیں رہتا، دنیا سے زیادہ لذت اور فراوانی کی چیز ہوتی ہے. نیک لوگ قبروں میں جا کر تو دنیا پر لعنت کرتے ہیں، آنا بھی نہیں چاہتے. ہاں لیکن اگر اللہ کے دین کا کام ہو تو شہید آنا چاہتا ہے، لیکن دنیا کی نصرت اور دنیا کی جو گویا کہ لذتیں وہ تو اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے جو وقت اللہ کی راہ میں لگایا اور اس کانٹوں کی وادی سے گزر کر جب مجھے انعام مل گیا تو میں دوبارہ پھر ہوں کیوں امتحان میں جاؤں، میں پھر کیوں اس کانٹوں کی وادی کے اندر جاؤں؟ تو ذرا توجہ کیجیے میرے دوست. پھر جمعہ کا دن خاص ہم اللہ رب العالمین جل والا کی حکمت دیکھیے، حکمت بالغہ کہ رکھا گیا ہے، اور وہ خاص ریلیشن اور تعلق کے لیے. میں نے جمعہ کی نماز میں بھی عرض کیا، تو پوری کوشش کیا کریں کہ جمعے کی جو چیز ہے، جمعے کے دن منہ لٹکا کرنا ہے، بدبو والے بدن لے کرنا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کرنا ہے، پانچ پانچ دن، پندرہ پندرہ دن پرانے کپڑے پہن کرنا ہے، یہ روح جمعہ کے خلاف ہے. اگر گھر میں دعوت و شادی ہوتی ہے تو بندہ کیا پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جاتا ہے، اپنی داڑھی کو سنوار کر جاتا ہے، بالوں کو سنوار کر جاتا ہے، جسم پر خوشبو لگاتا ہے، اس لیے کہ وہ اخوت کا اظہار ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے. اگر گندی شکل پر اگر کوئی آ جائے کسی کی دعوت کے اندر اور تقریب میں اور اس کے جسم سے پسینے کے بھبکے نکل رہے ہوں، کپڑے اس کے میلے ہوں، تو جو دعوت کرنے والا اس کو گھن آتی ہے، شرماتا کتراتا ہے کہ یہ تو میرے لیے عیب بن گیا، یہ میرا عزیز ہے لیکن میں اس کو دوسرے سے کیسے ملاؤں، یہ تو میں کیونکہ دعوت میں نے کی ہے، اور میری دعوت میں اگر ایسا شخص آ جائے یا آپ کی دعوت میں کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کا لباس، جس کی صورت اور شکل گویا کہ آپ کے لیے آر اور ننگ بنے، تو یہ آپ کے لیے عزت کا سوال بن جاتا، اور آپ اس سے جان چھڑاتے ہیں اور اس کو تنہائی میں لے جا کر کہتے ہیں کہ یار میری دعوت تھی، نہا کر تو آتے، تو کپڑے تو اچھے پہن کر آتے. تو میں نے کہا اسی طرح رب کی طرف سے دعوت جمعے کی ہوتی ہے، اور وہ رب کی طرف سے دعوت ہوئی، اور رب کی جانب سے رحمت ایک ایک کے لباس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ایک ایک کے کپڑے کو دیکھ رہی ہے. یہ اجتماع رب کے لیے ہوتا ہے نا، خاص طور پر جمعے کا اجتماع. تو یہ احساس کرنا چاہیے، اگر یہ احساس نہیں کریں لوگ ہنس رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے ہم اب بہت دور چلے جاتے ہیں، سجدے تو ٹکا کر ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت دور نکل جاتے ہیں اس حلاوت سے، اس لذت سے، اس سکون سے جو نماز دینا چاہتی ہے، اس سے ہم دور نکل جاتے ہیں. کہا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، دن میں تو میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا پانچ وقت نماز پڑھ کے بھی ہم جو بھیڑیے جیسے ہو جاتے ہیں اور سنگ دل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ہم عمارت تو بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس گلاب تو آ گیا لیکن اس کے اندر کریلے جیسی بدبو ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے. خوشبو کب پیدا ہوگی؟ جب ان کیفیات کو آزمایا جائے، اس کے ساتھ آراستہ کیا جائے. تو لہذا میرے دوستو، ان ضروریات کے ساتھ اگر ہم اہتمام کریں تو بات اسی طرح، تھوڑی سی بات ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اسی طرح روزہ ہے، روزے کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کے طبی فوائد بھی ہیں، معدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، آنتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، مرضوں کے اندر شفا ہو جاتی ہے. پھر سب سے بڑی بات کہ رب کا حکم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو احساس دلایا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اگر احساس نہ ہو تو فرعون بنتا ہے، تو اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تجھے پتا ہے پیاس کس کو کہتے ہیں، تجھے پتا ہے بھوک کس کو کہتے ہیں. تو اس کو اگر کاغذ پہ لکھ کر دے دیا جائے بھوک یہ ہوتی ہے، جب پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، تو وہ لفظوں کو تو پڑھ لے گا، کیفیت میں تو نہیں اتر سکتا. کیفیت میں جب اترے گا جب خود بھوکا رہے گا، کیفیت میں جب اترے گا جب خود پیاسا رہے گا. تو اس کو روزے میں جہاں رب کا حکم ہونا یقینی ایمان ہمارا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ریلیشن ہمارا پوری ایک دوسرے انسانیت کے ساتھ ہے، اس میں ہمارے اندر وہ جذبے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ سسکتے ہوئے لوگ، نادار لوگ، کمزور لوگ اور جو بظاہر نعمتوں سے محروم جو لوگ ہیں، ان کی پیاس کا ہمیں احساس ہو جائے، ان کی بھوک کا ہمیں احساس ہو جائے. بھلے بعد میں اگر ہم پیٹ بھر کے بھی کسی کو کھلائیں تو روزے کی بھوک ہمیں یاد رہتی ہے. بھلے ہم پیاس اور شربت پی کر کسی کو پیاس، اپنی پیاس بجھا کر اگر کسی کی پیاس بجھانے جائیں، تب بھی روزے کی وہ پیاس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ پیاس اور وہ خیال جو ہے نا، اصل میں وہ اخلاص ہے جو روزے کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، وہ رب کو یاد دیتا. اسی طرح تیسری عبادت جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل ذکر کر دی، زکات کی. اور زکات کے اندر کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جو حقوق ہیں، جو آپ نے مال کمایا ہے، میں اور آپ اس مال کے مالک تو نہیں، مالک تو اللہ ہے، اللہ نے دیا ہے. پھر اللہ نے ہمارے گرد و نواح کے اندر ماحول بنائے، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، پڑوسیوں میں، مسافروں میں، قیدیوں میں، وطن میں رہنے والے لوگوں کے، جو ان کے مستحقین ہیں، ان کی بھوک کے حوالے سے، ان کے لباس کے حوالے سے، ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی خوراک کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، تاکہ انسان بھیڑیا نہ رہے، انسان انسان رہے. کیونکہ انسانیت کی خوشبو جب آتی ہے کہ جب وہ مل جل کر رہتا ہے. اسی طرح میرے دوستو، سب سے آخر میں جو عبادت کو فرض کیا گیا، وہ عبادت جو ہے وہ حج ہے، جس طرح میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ بہت مشقت والی عبادت ہے. نماز اس لیے لائی گئی تاکہ جمع ہونے کی توفیق ملے، ایک عادت، اللہ کی راہ میں پانچ دس منٹ نکالنے کی ایک عادت بن جائے، پندرہ بیس منٹ نکالنے کی ایک عادت بن جائے. جب یہ عادت پختہ ہوئی تو پھر پورا دن اللہ کے لیے نکالا روزے کے لیے. جب یہ عادت پورا پختہ ہوئی پیاس اور بھوک کے ساتھ، تو پھر مان نکالنے پر بندہ تیار ہو گیا. پھر یہ عادت پختہ ہوئی تو ساتھ میں پھر جان اور مال دونوں کو لے کر رب کے حضور عرفات کے میدان میں، میدان حج میں وہ حاضر ہو جاتا ہے. کیونکہ حج کے اندر نماز بھی داخل ہے، حج کے اندر زکات کی کیفیت بھی داخل ہے، حج کے اندر روزے کی کیفیت بھی داخل ہے. گویا کہ یہ تین اور فریضہ جو ہے، نماز، روزہ اور زکات، یہ تنہا تنہا ہے، لیکن اگر یہ مل کر کسی ایک عبادت کے اندر جمع ہو جاتی ہے تو وہ حج ہے. اس لیے کہ حاجی کا بدن بھی مشقت میں آتا ہے جیسے نمازی کا بدن مشقت کے اندر آتا ہے. حاجی کا مال بھی لگتا ہے مشقت کے طور پر, جس طرح زکات کے طور پر مشقت کر کے, یعنی مشقت ہے نا اپنے اوپر کے مال نکالنا, شیطان سے ہٹ کر رب کی طرف آنا ایک مشقت کا کام ہے, لیکن اللہ جس کے لیے احسان فرمائے تو آپ دیکھیں یہ کیفیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے. روزے اب حج کے اندر روزہ تو وہ نہیں رکھتا, لیکن جناب وہ کھلے میدان کے اندر پیاس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے, اسے پانی مہیا ہوتا ہے, لیکن وہ کھلے میدان کے اندر پسینہ اس سے بہ رہا ہوتا ہے, کنگھی کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے, صابن استعمال کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے, زینت استعمال کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے, خوشبو لگانے کی اس کو اجازت نہیں ہے, لباس پہننے کی اس کو اجازت نہیں ہے, دو بغیر سلی ہوئی چادروں سے اس نے اپنے آپ کو ڈھپا ہوا ہے, چہرہ وہ ڈھپ نہیں سکتا, سر وہ ڈھانپ نہیں سکتا, بال وہ بنا نہیں سکتا, خوشبو وہ لگا نہیں سکتا, داڑھی وہ سوار نہیں سکتا, گویا کہ ایک دم اس کے اوپر ایسی کیفیت ہے جس طرح ایک گیا گزرا مسافر جو اپنے گھروں سے دور ہوا ہو. سرکار سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور حاج میں معیار رب کو راضی کرنے کا کیا ہوتا ہے, فرمایا تمہاری داڑیاں مٹیوں سے, یعنی کہ مٹی اٹھا کر بندہ ڈالے, فرمایا تمہاری داڑھی اور تمہارا جسم میل سے جتنا اٹا ہوا ہوگا نا اتنا تم رب کے قریب ہو جاؤ. گویا کہ یہ کیفیات, اب دیکھیں یہ ساری چیزیں حج کے اندر آئی ہیں تاکہ وہ احساس وہ کیفیات تمہارے سامنے آ جائے. تو حج کو اس لیے سب سے آخر میں رکھا گیا. اب ذرا توجہ رکھیے, یہ میں نے اس کا ایک آپ کے سامنے فلسفہ ذکر کیا ہے, ایک اس کا عرفان ذکر کیا ہے, ایک اس کی لاجک ذکر کی ہے, ایک اس کا تصور اور کیفیت میں نے ذکر کیا. یہ تو حج کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات عرض کر دی. اب اس کا کچھ تاریخی پس منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حج تو یقیناً اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنا لیا تھا. قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ کعبے کو بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا, اور اعلان جب کیا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا, آپ تنہا تھے, آپ کی اہلیہ محترمہ تھی, اور گود کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, یعنی اب گود کے تو نہیں رہے لیکن وہ بڑے ہو گئے اور اپنے والد کے ساتھ مل کر, قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم علیہ السلام وہ اسماعیل جو تھے وہ قواعد, وہ بیت اللہ کے جو قواعد ہیں جو عمارت ہے اس کو کھڑا کر رہے تھے, اس کو بلند کر رہے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں, حضرت اسماعیل علیہ ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اپنے والد گرامی کے معاون تھے, اور وہ گارا لانا, پتھر لانا, گارا بنانا, مٹی میں پانی ڈال کر اس کو تیار کرنا, یہ اپنے والد گرامی کے ساتھ کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوتے, اور پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی, اور جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی چلی جاتی, اب تو دیوار بلند ہو رہی ہے تو پتھر بھی آپ کے لیے بلند ہوتا چلا جاتا. آپ جب اوپر کی عمارت کو مکمل کر لے تو پتھر بالکل لفٹ کی طرح آپ کو نیچے لے آتا, اور نیچے لاتے وقت بھی اس پتھر کو رب کا حکم تھا کہ پتھر تو پتھر ہے, میرے ابراہیم خلیل جو میرا محبوب ہے. اور ایک بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ حضرت ابراہیم خلیل ہے اور حضور محبوب ہے. تو فرما خلیل اور محبوب کا ایک معنی یہ ہے, خلیل وہ ہوتا ہے جس سے رب لیتا ہے, اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کو رب دیتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی آپ دیکھ لیں تو دیا ہی آپ نے, جان دی ہے, آگ میں چھلانگ لگائی ہے, بیوی بچوں کو آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے آئے, بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے. تو خلیل اور محبوب میں وہ ہے, خلیل وہ ہے جس سے رب لے کر اسے خلیل بناتا ہے, اور محبوب وہ ہے جس کو رب دے کر محبوب بناتا ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ رکھا. اب آپ سنیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر, کیونکہ میں آپ کے ذوق کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, کہ جب عمارت اور اس کی سطح بلند ہوتی چلی جاتی تھی, ایک ایک روز اس کی بلند ہوتی, تو وہ پتھر جو ہے وہ زمین سے بلند ہوتا چلا جاتا, اور جب آپ شام کے وقت یا جو وقت متعین تھا جس پر آپ کام ختم کرتے تو پتھر آپ کو لے کر نیچے آتا. تو رب کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ پتھر میرے ابراہیم کے پاؤں سننا پڑ جائیں, کیونکہ تو سخت ہے, اور اگر وہ کھڑے رہیں تو سخت چیز پر کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں کی ہڈیاں درد کرنے لگتی ہے. تو رب کے حکم سے وہ پتھر جو تھا وہ موم کی طرح نرم ہو گیا, اور حضرت ابراہیم جب اس پر پاؤں رکھتے تو اتنے مزے سے پاؤں رکھتے جیسے پھول کی سیج پر پاؤں رکھا جا رہا ہے. اور آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. آج بھی حاجی جب طواف کرتا ہے اور حجر اسود کو کراس کر کے جب آتا ہے تو تصویروں نے آپ نے دیکھا ہے کہ گولڈن کلر کے ایک خول کے اندر آپ کے قدمین رکھے ہوئے ہیں, اور تقریباً 5000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, اور آج بھی حاجی معتمر اس کی زیارت کرتے ہیں, اور رب کو حضرت ابراہیم کی ادائیں اتنی پسند آئی اور رب نے آپ کو اپنا خلیل بنایا, تو آپ کی ذات تو ذات, اللہ نے آپ کے پاؤں جس پتھر پر لگے اس پتھر کو بھی خدا نے برباد ہونے نہیں دیا, بلکہ اس کو اپنے گھر کے اندر آباد کر کے رکھا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر, اور بعض روایت میں کہ خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا. رب نے فرمایا ابراہیم اعلان کرو, کہ یا اللہ کس کو اعلان کرو؟ فرمایا تم اعلان کرو, ہم تمہاری آواز پہنچائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اذن دیا تو سامنے کوئی نہیں تھا, بولی سبحان اللہ, سامنے کوئی تھا ہی نہیں. وہ کہتے جی غیب, جو غائب ہو اس کو ندا نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہاں تو حضرت ابراہیم نے ندا ہی غائب کو کی تھی. میں نے کہا جس کو ندا کی جائے نا اس کا حاضر غائب ہونے کا مقصد نہیں, پہنچانے والا رب ہو تو بندہ حاضر بھی نہ ہو تو رب پہنچا دیتا ہے. سمجھ گئے؟ جو بندہ سامنے نہ ہو اس کو ندا نہیں دیا سکتی. تو میں نے کہا حضرت ابراہیم کے سامنے کون تھا؟ لیکن رب نے کہا ندا کرو اور بلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے سامنے تو کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا آواز لگانا تیرا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. تو اس لیے ملا جی کو چاہیے کہ غائب کو نہ دیکھے, رب کے پہنچانے کو دیکھے. جو رب جالیوں کے سامنے مصطفیٰ کو سناتا ہے تو وہ کراچی سے بھی سنا دیتا ہے. تو توجہ رکھیں میرے دوستو یہاں پر. تو حضرت ابراہیم نے جب آواز لگائی تو علامہ ابن حجر نے, علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ آواز اس وقت کے جتنے انسان تھے ان تک پہنچی, یہاں تک کہ جو روحیں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں یعنی جسموں میں آئی نہیں تھی ان روحوں تک پہنچی, اور وہ روحیں جو قیامت تک جسم لے کر دنیا میں آئیں گی یعنی اپنی باپ کی پٹھ سے نطفے کی صورت میں ماں کے رحم میں جائیں گی, اور ماں کے رحم سے پھر وہ بچے کی شکل اختیار کرے گی اور آئے گی. فرما قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں ان تک وہ آواز پہنچی, جس نے سن کر اس پر غور کر کے لبیک کہہ دیا اس پر حج لازم ہو گیا. اس پر حج لازم ہونے سے مراد ہے کہ وہ حج کرے گا. اب آپ دیکھیے بڑے بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں حج نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سو رہا ہوا اس جب حضرت ابراہیم نے آواز دی. لیکن کچھ ایسے لوگ میں پرسنل جانتا ہوں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک روپیہ نہیں ہے لیکن اسباب ایسے بن جاتے ہیں کہ بندہ حج پہ چلا جاتا ہے. بولیے سبحان, بندہ حج کے لیے چلا جاتا ہے. تو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہا, حضرت ابراہیم نے جب کہا نا کہ آؤ کھانا کعبہ تیار ہو گیا ہے اور حج کرنے آؤ, اتنا جملہ کہا, تو جس نے مڑ کر جتنی دفعہ کہا نا لبیک, جس نے ایک دفعہ کہا لبیک حاضر ہو رہا ہوں تو اس نے ایک حج کرنا ہے, جس نے دو دفعہ کہا لبیک لبیک وہ دو دفعہ کرے گا, جس نے 10 دفعہ کہا لبیک 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 تو وہ 10 دفعہ حج کرے گا. یعنی آپ کی آواز پر جتنے جتنی دفعہ جواب دیا اتنی دفعہ وہ حج کرنے آئے. کچھ ایسے لوگ ہیں تو جو جاگ رہے تو وہ تو پڑ گئے پیچھے لبیک لبیک لبیک, تو پھر بولے ہر سال جاؤ. اور کچھ ایسے ہیں کہ جناب, تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوا, اور اس اعلان کے بعد میرے دوستو حج کا سلسلہ تو یہاں سے شروع ہو گیا. اب تاریخی پہلو میں آپ پر مختصر عرض کرتا ہوں, پھر چند احادیث, بڑی مبارک احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو بطور وظیفے کے حاجی کیا ہے اور حاجی کا مقام کیا. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو حج کا سلسلہ شروع ہو گیا, یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے بھی حج ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم کے اعلان کے بعد سے حج شروع ہو گیا, حج پھر رکھا کبھی نہیں. لیکن ہماری شریعت میں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں آفیشل طور پر باقاعدہ رب کے کہنے سے لازم, یعنی حضرت ابراہیم تو کر رہے تھے نہ, جیسے نمازی بھی پہلے سے چل رہی تھی, روزے بھی پہلے سے چل رہے تھے, منع تو نہیں تھے, لیکن باقاعدہ طور پر جس طرح رمضان کے روزوں سے متعلق فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, فرض کر دیے گئے اب رکھنا ہے, اب تو رکھنا ہے. جیسے نماز ہمیشہ سے نماز ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی نمازیں پڑھی ہیں اور ہمیشہ پڑھی ہے, اعلان نبوت کے بعد بھی نمازیں پڑھی. حضرت مولا مرتضیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر 8 سال تھی جب میں ایمان لایا, یعنی ایمان لانے سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑا, ورنہ حضرت علی مرتضیٰ تو وہ ہیں جو پیدائشی مومن ہیں, کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا, لیکن نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے, سامنے نبی کی گواہی دینا ضروری ہے. تو فرمایا جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو چوم کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی اعلانیہ دی تو فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کے قریب تھی, اور میں نے دیکھا کہ ہماری ماں سیدہ خدیجہ اور حضور حجرے کے اندر کوئی عبادت کر رہے ہیں, تو میں نے جب دیکھا تو وہ نماز تھی, حالانکہ نماز کی آیت ابھی تک نہیں اتری تھی. تو گویا کہ یہ سلسلہ جاری تھا. اسی طرح حج کا سلسلہ بھی جاری تھا. جس طرح نماز باقاعدہ طور پر شریعت مطہرہ میں ہجرت کے ساتھ ہی شروع ہو گئی, روزے بعد میں شروع ہو گئے, اس کے بعد زکاۃ شروع ہوئی, اسی طرح باقاعدہ طور پر یعنی شرعی تعلیم کے طور پر تو یہ سن 9 ہجری کے اندر فرض کیا گیا ہے, ورنہ حج کا سلسلہ جاری تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حج کی فرضیت نہیں آئی اور حضور مکہ شریف میں تھے تو یہ 13 سالہ مکی زندگی یا اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حج فرمایا کرتے تھے, لیکن وہ مطالبہ رب کی طرف سے نہیں تھا. لیکن جب آپ کو اعلان نبوت کی اجازت دی گئی اور آپ نے اعلان کیا تو اس 13 سال بھی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حج کی آیتیں نہیں اتری اور باقاعدہ طور پر حج فرض کیا گیا, اس کا رب نے کہا نہیں, تب بھی حضور نے 13 سال جو تھے اس میں حج کے لیے منا کے اندر حاضری دی ہے اور عرفات کے اندر حضور نے حاضری دی ہے. پھر آگے جا کے جب ہجرت کر لی ہے تو ہجرت کرنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کو تو پھر مکہ نہیں آئے, صرف ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لائے اور اس کے دوسرے سال عمرے کی قضا کرنے کے لیے تشریف لائے, پھر حجت سرکار فتح مکہ کے اندر تشریف لائے, پھر حضور سن 10 ہجری کے اندر گویا کہ تشریف لائے حج کے لیے, جب باقاعدہ طور پر سن 9 ہجری کو حج فرض کر دیا گیا. لیکن جب حج کی آیتیں نبی اتری تھی, جس طرح نمازوں کا سلسلہ ہمیشہ سے حضرت آدم کے دور سے جاری تھا, روزوں کا سلسلہ جاری تھا, اس طرح حج کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے جاری تھا. یہ اس کا ایک تاریخی تسلسل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور میں اکثر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے دوسرے سال, تیسرے سال, چوتھے سال پابندی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے منا جایا کرتے تھے. اس لیے کہ منا جانے میں کیا, کیونکہ حج کا سلسلہ تھا, اہل عرب خواہ مشرکین میں سے تھے, ان میں شرک سرائیت کر گیا تھا, بت پرستی شرائیت کر گئی تھی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ان کے اندر کسی نہ کسی صورت میں عبادت کے طور پر موجود تھی, پیغام کسی نہ صورت میں موجود تھا, مانا کہ اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھی, لیکن حج کا آنا, اس دن کا متعین کرنا ان کے نزدیک تھا. یہ الگ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے, لیکن ان بدبختی یہ تھی جہالت میں کہ وہ کپڑے اتار کر کرتے تھے. وہ کہتے تھے جناب اس لباس کے اندر ہم نے گناہ کیا, تو وہ لباس اٹھا کر پھینک دیتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کسی نہ کسی صورت میں طواف موجود ضرور تھا, خانہ کعبہ کا احترام کسی نہ کسی صورت میں موجود ضرور تھا. حج منا میں جمع ہونا, عرفات میں آ جانا, تو یہ کسی نہ کسی صورت میں گویا کہ موجود تھا. یعنی مشرکین عرفات میں نہیں داخل ہوتے تھے, لیکن منا میں آتے اور منا میں آ کر تھوڑا آگے بڑھ کر پھر لوٹ جاتے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم کی سنت کو قائم رکھا اور مشرکین کے اس بدعات کو حضور نے ختم کیا, اور سرکار منا سے چل کر عرفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا. اسی دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, ذرا جلدی سن لیجیے, منا ہی کی سرزمین پر جو لوگ یثرب کے اندر مسلمان ہوئے تھے, 7 دن عبادہ ہیں, 7 دن معاذ ہیں, اور 120 سے زیادہ صحابہ کرام جو حضور کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے, ان کو دعوت کیسے پہنچی, ان کو دین کیسے پہنچا, تو ان سے حضور کی ملاقات منا میں حج کے موسم میں ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں حج کے موسم میں جاتے تھے, اس لیے تاکہ دنیا کے ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں اور ان تک پیغام توحید پہنچایا جائے, دعوت اسلام پہنچایا جائے. تو حضرت 7 دن عبادہ ہوں یا 7 دن معاذ ہو, یہ بڑے بڑے جو انصاری صحابہ ہیں, ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ کہاں پڑھایا؟ منا کی سرزمین پر. جو حج پر گیا ہے اللہ اسے بار بار لے جائے, اور جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے. اور آپ اگر غور کریں تو جس وقت آپ منا میں داخل ہوتے ہیں تو باقاعدہ جمرات آنے سے پہلے الٹے ہاتھ کے اوپر, اب تو کیونکہ توسیع ہو چکی ہے تو پہاڑی کے اوپر آج بھی آپ کو ایک مسجد نظر آتی ہے, اس کو مسجد بیت عقبہ کہا جاتا ہے. وہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے ان صحابہ کی بیعت کی تھی. بیت عقبہ یعنی بیت اولہ, پہلے 7 مسلمان ہوئے, پھر 12 مسلمان ہوئے, پھر 100 سے زیادہ مسلمان ہوئے, یعنی شروع میں 7 بندے ایک حج میں مسلمان ہوئے. وہ گئے, آنے والے سال میں انہوں نے کہا کہ جناب نبی محترم آ چکے ہیں جن کا انتظار کر رہے تھے, حضور کی شکل مبارک, حضور کی صورت مبارک, حضور کی تعلیم کے مطابق حضور کی شان انہوں نے بتائی, اور لوگوں کا ذہن منا کر وہ دوسرے سال لے کر آتے اور منا میں حضور سے ملاقات کرواتے اور سرکار کے دست مراد پر وہ مرید ہوتے. تو اس طرح تقریباً 100 سے زیادہ صحابہ کرام حضور کے میسرب کو قدم رکھ کر مدینہ بنانے سے پہلے, یعنی ہجرت سے پہلے جو لوگوں کی تعداد مدینہ منورہ کے اندر موجود تھی وہ لوگ تھے جن کو تبلیغ انہوں نے منا کے میدان کے اندر کی. اب میں تھوڑی سی بات آگے لے جا کر حج کے حوالے سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں. سن 9 ہجری میں باقاعدہ طور پر حج فرض ہوا. اسلام کا جو پہلا حج تھا, حجۃ الاسلام, جو باقاعدہ طور پر قرآن کریم نے فرض قرار دیا, توجہ سنیے, اس پہلے حج کے امیر حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل کا ایک بہت خوبصورت باب ہے اور بڑا وسیع باب ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کا اعلان ہو گیا نا، یعنی حج فرض ہو گیا، تو پہلا جو وفد باقاعدہ طور پر، جس طرح نماز فرض ہوئی تو باقاعدہ طور پر، روزے فرض ہوئے تو باقاعدہ طور پر، تو باقاعدہ طور پر پوری جماعت کو تیار کر کے جو حضور نے بیت اللہ کے حج کے لیے مدینے کے لیے روانہ کیا، تو اپنا نائب، اپنا جانشین اور پورے صحابہ کا امیر حج جس کو حضور نے بنایا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے محبت سے کہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس دوران سورۃ توبہ جو نازل ہوئی ہے، یہ اس کے ابتدائی آیات اسی حوالے سے، جس طرح کہ بسم اللہ شریف سورۃ توبہ کے شروع میں نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ مشرکین کے بعض معاملات اور ان کی وعدہ خلافی اتنی سخت تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے قتال کیا، مسلمانوں کو مارا اور کعبے کی بے حرمتی کی، تو اتنے جلال سے سورۃ توبہ نازل ہوئی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نے تلاوت نہیں فرمائی. اور شروع میں یہ آپ دیکھیے کہ اللہ اس کے رسول برات ہے، بری ہے ان چیزوں سے جو انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ عہد کیا تھا، اس عہد کو توڑ دیا، تو یہ بڑے جلال کے ساتھ اتری. تو وجہ یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب روانہ کر دیا گیا، اور آپ جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، اور پھر سورۃ توبہ کی آیتیں حضور پر نازل ہوئی. اس وقت مشرکین مکہ باقاعدہ طور پر برہنہ انداز میں، یعنی کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے تھے، لیکن مکہ فتح ہو چکا تھا، پورا کنٹرول مسلمانوں کا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کو روانہ کیا، اور اس سال حضور اس لیے نہیں گئے کہ سرکار کی غیرت ایمانی کے خلاف تھا کہ میں جاؤں اور میرے سامنے کافر ننگا طواف کر رہے ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر وہ بتوں پر آوازیں لگا رہے ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو موقوف کیا، حضرت ابوبکر کو روانہ کیا، اور یہاں سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ محبوب جو تو چاہ رہا ہے وہی ہم چاہ رہے ہیں. اور یہ آیات بھیجیے آپ کسی صحابی کے ذریعے، بھیجیے آپ تاکہ یہ آیات خانہ کعبہ میں پڑھی جائیں. اور یہ اعلان جو سورۃ توبہ کی ابتدا میں کر دیا گیا کہ مشرکین اب مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، مسجد حرام میں اب خدا کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، جو اس گھر کا حقیقی مالک ہے اسی کا نام لیا جائے گا، اور کوئی مشرک برہنہ طواف نہیں کرے گا، بلکہ مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات چمڑے پر رکھوا کر حضرت مولا علی کے حوالے کی، کیونکہ اب تک یہ عہد چل رہا تھا، اب یہ عہد ختم ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی جا کر یہ اعلان کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خاندان سے، تو اب یہ تھا کہ حضور کے خاندان کی جانب سے ایک بندہ جائے، تاکہ قریش مکہ جو حضور کے خاندان والے، ان کے سامنے قریشی بندہ یہ بات کریں، ہاشمی یہ بات کرے، حضور کا رشتہ دار یہ بات کریں، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو مکمل طور پر یہ بات واضح ہو جائے اور ان کے سامنے آیا ہو جائے کہ باقاعدہ یہ خاندانی طور پر بھی یہ بات کی گئی ہے اور رب کی بات ہے، لیکن خاندانی وجاہت کے ساتھ بیان کی گئی، اور اس کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کو حضور نے روانہ کیا. میں ایک بات کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے بہت لمبا سفر طے کر لیا تھا، اور شام کا وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جگہ پر رکھے، سرکار نے جب حضرت علی کو روانہ کیا تو اپنی اونٹنی دی، یعنی دلیل کے طور پر کہ یہ لے جاؤ، کہ یہ میری بات ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم میرے بھائی ہو، ایک دلیل یہ، دوسرا ہے کہ سواری میری ہے، تو لہذا آفیشیل طور پر تم میرا یہ اعلان لے جا کر اعلان کرو، خانہ کعبہ کے اندر یہ خطبہ پڑھو کہ مشرکین آج کے بعد خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی تیزی سے روانہ ہوئے، لیکن ایک دن یا کچھ وقت پہلے حضرت ابوبکر جا چکے تھے، تو قافلہ آپ کا پہلے روانہ ہو چکا تھا. شام کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رات کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ رکھے تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ بھی آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز جب آئی فضا کے اندر، تو صحابہ حضور کے ایسے عاشق ہیں کہ اونٹنی کی آواز تو اونٹنی کی ہے، یعنی ابھی صحابہ کرام جو حضرت ابوبکر کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں قیام کیا ہے رات کو آرام کرنے کے لیے، انہیں فضا میں حضرت علی اونٹنی پر آ رہے ہیں، حضرت علی قریب پہنچ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی اونٹنی پر جلبگر تھے، ابھی اونٹنی یا حضرت علی لوگوں کے سامنے نہیں آئے، اونٹنی نے فضا میں ایک آواز لگائی ہے، تو حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز ہے. صحابہ نے کہا یہ تو حضور کی اونٹنی کی آواز ہے، کھڑے ہو گئے.
اور جب دیکھا تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پر تشریف لا رہے ہیں.
تو حضرت ابو بکر صدیق دیکھیے حضور کے حکم کی اطاعت کیسی, کھڑے ہو گئے اور یہ بات ذہن میں آئی کہ حضور نے تو مجھے بھیجا تھا, اب علی کیسے آ گئے, یعنی امیر تو مجھے بنایا تھا اب علی کیسے آ گئے. ذہن میں خیال آیا کہ بھائی مالک تو حضور ہے, حضور چاہیں تو مجھے آگے کر دیں, حضور چاہیں تو علی کو آگے کر دیں. تو ذہن میں یہ آیا کہ شاید حضرت علی کو پھر بڑا بنا کر بھیجا ہے اور مجھے پیچھے کر دیا. تو فوراً حضرت ابوبکر, کوئی جھگڑا نہیں, صحابہ میں کیا جھگڑا تھا, اگر انانیت ہوتی تو آپ کوئی بات ہی نہ کرتے. حضور کے فیصلے پر اتنا یقین, کھڑے ہو کر کے لگے علی تم میرے تابع ہو کر آئے ہو یا میرے امام بن کر آئے ہو, اگر میرے تابع ہو کر آئے تو میں اس اللہ چھوڑ دیتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, میں مقتدی بن کر آیا ہوں, امام حضور نے آپ ہی کو بنایا ہے, میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ حضور کے خاندان کا ہوں اور یہ اعلان جا کر پڑھ دوں. تو یہاں پر آپ دیکھیے یہ واضح چیز ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر کے درمیان محبت آپ دیکھیے, انانیت نہیں ہے, امارت کا شوق نہیں ہے, غلبہ لے جانے کا شوق نہیں ہے, بڑھنے کا شوق نہیں ہے, بلکہ حضور ہے, حضور نے جس کو آگے کر دیا اتباع ہے. تو حضرت ابوبکر فوراً کہا کہ علی اگر تم نے حضور نے تمہیں بڑا بنا دیا ہے, مجھے یہیں تک بنایا تھا تو میں بیک کر جاتا ہوں, تم آگے آ جاؤ. تو حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں, میں اس لیے نہیں آیا, میں تو سورۃ توبہ کی آیت لے کر آیا ہوں تاکہ خانہ کعبہ کے اندر حضور کی طرف سے خطبہ دوں. امیر تو آپ ہی ہیں اور بس دستور آپ ہیں, حضور نے آپ کی امارت کو نہیں کچھ کہا بلکہ مجھے آپ کا مقتدی بنا کر بھیجا. اب یہ تو پہلا حج تھا جو باقاعدہ حجت الاسلام کی صورت میں میرے دوستو ہو گیا. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کے اندر بھی واضح طور پر روایت موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کے مجمع کے اندر کہ یا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا, اے لوگوں حج فرض ہو گیا ہے, حضور نے باقاعدہ اعلان کی اے لوگوں حج فرض ہو گیا ہے لہذا تم حج کرو. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے تو سمجھنے کے لیے کہا کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے حج؟ تو سرکار خاموش ہوئے, اور سرکار نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کو جاری رکھا, جاری رکھ کر پھر حضور نے ذکر کیا اے لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے, جیسے نماز فرض تھی, جیسے روزہ فرض تھا, جیسے زکات فرض تھی, اب باقاعدہ تم پر حج فرض ہو گیا ہے. تو پھر وہ صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم پر کیا ہر سال فرض ہو گیا؟ تو حضور نے پھر ان کا جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو وہ پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مجھ پر کیا ہم پر ہر سال فرض ہو گیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا دیکھو اگر ہر سال فرض ہوتا, میں روایت دلمانہ بتاتا ہوں, اگر ہر سال فرض ہوتا تو ہر سال کا میں نام لیتا تمہارے سامنے, لیکن جب میں نے کہہ دیا حج کرو تو بار بار مجھ سے نہ کہو, اگر میں ہاں کہہ دوں گا نا تو ہر سال فرض ہو جائے گا, میں اگر ہاں کہہ دوں گا تو ہر سال فرض ہو جائے گا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تشریعی اختیارات ہیں جو اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کو عطا فرمائے. فرما لو کون تو نعم اللہ وجبت, اگر میں مصطفیٰ, میں یعنی کہ جبریل آ کر مجھے بتائیں, فرما میں اپنی زبان سے کہہ دوں ہاں ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا. حضور اپنی امت کے لیے بہت آسانی چاہتے تھے. تراویح کے مسئلے کو آپ دیکھیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تین راتوں میں تنہا میں تراویح پڑھائی, دو راتیں تین راتیں, اور پھر حضور نے فرمایا اب نہ آنا میرے حجرے میں اور اب نماز کے لیے کھڑا نہ ہونا کہ مجھے کہیں ڈر ہے کہ تم پر میرے عمل کی وجہ سے فرض کر دی جائے اور یہ تمہارے لیے بار گزرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخاری مسلم میں فرمایا مجھے میری امت کا لحاظ ہے, اگر میری امت کی مشقت مجھ پر بار نہ ہوتی اور مجھے اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے مسائل بڑے مشکل ہو جائیں گے اور میری امت کیسے کرے گی, تو فرما ہر نماز سے پہلے میں مسواک کا حکم دیتا. بخاری کی حدیث, میں حکم دیتا, میں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا, لیکن میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تمہاری کمزوری میرے سامنے تھی, کہیں مشقت نہ ہو جائے. تو یہاں سے پتا چلا کہ جو لوگ کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا, میں نے کہا یہ برا قول ہے, اور شریک قول اس میں یہ ہے کہ حضور کی زبان وہ ہے کہ جو رب کی جانب سے جاری ہے, کہ سرکار ہاں کہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے رب نے ہاں کہا. فرما لو کن تو نام, فرما اگر میری امت پر بار اور مشقت, کتنی واضح بات, فرما اگر میں تو یہ چاہ, کیونکہ حضور کو صفائی بہت پسند ہے کہ منہ سے بدبو نہ آئے, جسم سے بدبو نہ آئے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت کو اس لیے زیادہ بیان فرمایا. سرکار کو پاکیزگی, ظاہر سی بات ہے میرے آقا بہت نفیس اور نظیف طبیعت کی شخصیت ہیں, اور قرآن نے اس لیے فرمایا تھا لقد جاکم رسول من انفسکم, فرمایا تم میں سب سے نفیس اور پاکیزہ ہیں,
یہاں تک کہ جب سرکار کے وصال کا وقت آیا ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھا تو ام المومنین کو اشارہ فرمایا تو ام المومنین سمجھ گئیں کہ اب سرکار کو مسواک کی ضرورت ہے. مسواک لیا گیا اور مسواک تھوڑا سخت تھا تو میری ماں سیدہ عائشہ نے اپنے دانتوں میں اس کو نرم کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں دیا. تو سرکار نے روح یعنی رفیق اعلیٰ کا سفر ہے یعنی بالکل ابھی دنیا سے بظاہر پردہ کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں رب سے ملاقات ایسے کروں کہ جیسے میں مسواک کر چکا ہوں. تو اس سے مقتدیوں کو چاہیے, امت کو چاہیے کہ اپنے لباس صاف رکھیں, اپنے چہرے صاف رکھیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا, فرمایا کہ مجھ پر مجھے یہ لحاظ تمہارا ہوا کہ کہیں مشقت تم پر نہ ہو جائے, کہیں بار تم پر نہ ہو جائے, مشکل تم پر نہ ہو جائے, فرد ہو جائے تم گناہگار ہو جاؤ. فرما کر تمہاری مشکل اور تمہاری مشقت اور تمہارا پریشانی میں پڑ جانا میرے لیے اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تمہارا لحاظ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ تم پریشان ہو جاتے ہو, لیکن میں نے تم پر کرم کیا. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تمہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا فرض قرار دیتا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں سے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شارع ہیں. لہذا بات کرنا کہ نہیں حضور نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اس دور کے لیے تھے, تو ہم کہتے ہیں حضور نے جو فیصلے کیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. آج کے چار ملہ بیٹھ کر شریعت نہیں بنا سکتے, شریعت رسول اللہ نے بنائی ہے. جیسے احکام حضور نے مرتد کے لیے مغازی میں, جہاد میں, نماز میں جیسے احکام حضور نے بیان فرما دیے, چاہے وہ سماج کے حوالے سے ہو, وہی احکام شریعت مطہرہ میں شریعت کے درجہ پا گئے تو وہ متحقق ہو گئے. اس کو زمانوں پر نہیں دیکھا جائے گا, حالات پر نہیں دیکھا جائے گا. زبان مصطفیٰ نے جو اس کی تنفیذ کر دی ہے آپ کی حاکمیت اور آپ کے شارع ہونے پر دیکھا جائے گا. اب میرے دوستو یہ تو پہلا قافلہ حج کر کے آ گیا, نو ہجری والا قافلہ بولیے حج کر کے آ گیا. اب جب سن 10 ہجری شروع ہوئی سرکار کو رفیق اعلیٰ کے سفر کے لیے اور دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے میں چند مہینے باقی ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا اور اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. حجۃ ال نام سنتے ہیں نا, حجۃ الوداع, جس کا تاریخ خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عرفات کے میدان میں مرحمت فرمایا, حجۃ الوداع, جس میں عورت کے حقوق, سود کی مذمت, اور یہ بات کہنا کہ نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے, مگر انسان کو اگر فضیلت ہے تو تقوی پر ہے. گویا کیا کیا مطلب, یعنی ہر مذہب نے انسان کو بانٹا ہے, ہر مذہب نے انسان کو بانٹا ذات پات کے اندر, لیکن اسلام نے جب انسان کو بانٹا تو نیک اور بد کے اندر بانٹا ہے. نیک اور بد, اسلام کی تقسیم انسانوں میں کیا ہے, نیک اور بد. برادریوں میں انسانوں کو نہیں بانٹا, جیسا برہمن ہے کوئی برہمن ہے تو کوئی اس کے لیے دوسرا اچھوت ہو گیا. انسانیت کی تذلیل اسلام نے نہیں کی, اسلام نے معیار بنایا ہے تقوی کا اور انسانوں کو بانٹا نیک اور بد میں. فرمایا جو نیک ہو وہ کسی خاندان کا, فرمایا اگر بد ہے, اگر اس نے برائی کی ہے, اس نے غلطی کی ہے, خلاف شریعت کام کیا ہے, تو کسی بھی خاندان کا ہو, جو سزا سب کے لیے ہے وہ سزا اس کے لیے ہے, اور جو نیکی سب کے لیے وہ نیکی اس کے لیے ہے. تو گویا اسلام نے انسان کی تقسیم نیک اور بد کے تناظر کے اندر کی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جو عرفات کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا اور صحابہ کرام نے وہ خطبہ سنا کیسے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے تو اونٹنی اپنے دانتوں کو چبا رہی تھی. یہ خطبہ عرفات میں پڑھنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اونٹ کی عادت آپ نے دیکھی ہوگی کہ اونٹ اپنے دانتوں کو چبا رہا ہوتا ہے اور اس کے منہ میں رال اور جھاگ جمع ہو رہا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات کے میدان میں جب خطبہ سماعت کر رہے ہیں تو 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں, کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے. سرکار دو عالم جب خطبہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلا بندہ جیسے سن رہا ہے ویسے آخری سن رہا ہے, محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور سننے میں استغراق ایسا ہے, رابطہ ایسا ہے, انہماق ایسا ہے, تعلق ایسا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی جو تھے وہ حضور کی اونٹنی کے قریب بیٹھے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مقدس کو دیکھتے ہوئے خطبہ سن رہے ہیں اور ٹھیک ان کے چہرے کی سیدھ میں جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا منہ ہے
اور وہ منہ چبا رہی ہے اور اس کے منہ سے جھاگ گر کر صحابی کا منہ پر آ رہا ہے لیکن اس کی پلک بھی نہیں جھپک رہی اور حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. یعنی اتنے انہماک سے سنا جا رہا ہے اور وہ اونٹنی کی جھاگ جو ہے منہ کی وہ ان کے چہرے پر آ رہی ہے, داڑھی پر بہ رہی ہے, لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ اتنے انہماق کے ساتھ, اتنے استغراق کے ساتھ, اتنے تسلسل کے ساتھ اور اتنی اہمیت کے ساتھ ایک ایک بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سن رہے ہیں. بولیے محبت سے سبحان اللہ. اب میرے دوستو تھوڑا سے وقت رہ گئے ہمارے پاس, میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس حج کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا. سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور نے حج کتنے کیے اور عمرے کتنے کیے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار نے چار عمرے کیے. یاد رکھیں کتنے عمرے کیے, چار عمرے کیے. حج حضور کا جو حجۃ الاسلام ہے, یعنی جو باقاعدہ اسلام نے آفیشیل طور پر جب شریعتی طور پر جب نافذ کیا گیا, تو اس ترتیب میں اگر دیکھیں تو حضور کا ایک حج. کیا ہے بولیے؟ ایک حج اور پھر چار عمرے. ایک حج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور اگر اس سے ہٹ کر دیکھیں آپ تو, اگر آپ دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ہر زندگی میں حج فرمایا, لیکن باقاعدہ جو میں بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پر جب اعلانیہ شریعت مصطفیٰ کے اندر ہوا, اس شریعت میں ہوا, تو حضور کا حج کتنا ہے پھر؟ ایک. اب ذرا سماعت فرمائیے, یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا مہینہ شروع یعنی شوال شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذہن بنا دیا تھا کہ ہم حج پر جائیں گے, اور ٹھیک شوال کے مہینے میں حضور نے اعلان کر دیا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں اور میں حج پر جا رہا ہوں. یہ بات ٹھنڈی ہواؤں کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ اللہ کے گھر جانا ہے اور اللہ کے محبوب کے ساتھ. کون ہے جو نہیں جائے گا؟ اب جناب قافلے شروع, مصر سے, افریقہ سے, یہاں سے, وہاں سے, جہاں جہاں مسلمان صحابہ موجود, مسلمانوں کی جماعت اور صحابہ کی نیابت میں جو موجود تھی, اب وہ روانہ شروع ہوئے, یہاں تک کہ مدینہ منورہ بھر گیا لوگوں سے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, شوال کا مہینہ گزر گیا, ذلقعد کا مہینہ گزر رہا ہے, اس کی دو دہائیاں گزر گئی, اور ٹھیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام 26 یا 24 ذلقعدہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصد ارادہ فرمایا روانہ ہونے کا, اور یہ جو دن تھا یہ ہفتے کا دن تھا. جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں پڑھایا, اور پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی نماز میں باقاعدہ طور پر اعلان فرما دیا, نماز کے یعنی مسائل جو تھے حج کے وہ بیان فرما دیے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی تیاریاں مکمل کر دی, شام تک رات تک جو تیاریاں تھیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہفتے کے دن ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے روانہ ہوئے. ظہر کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں پڑھائی. ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں حضور کے ساتھ ہیں, سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے ساتھ ہیں, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریع جنگ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن بھیجا تھا, ان کو یمن میں خبر ہو گئی تھی کہ حضور جا رہے ہیں. انہوں نے سارا معاملہ وہاں پر مکمل کرنے کے بعد وہ یمن سے ڈائریکٹ مکہ کی طرف آئے, یعنی مدینہ شریف آنے کے بجائے وہ مکہ کی طرف آئے کہ سرکار سے ملاقات کریں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی امانت اور اپنی بیٹی سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ لیا. ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا, احرام میں تہبند حضور نے باندھی. کیا وہ منظر ہوگا, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حضور اگر ہاتھ اٹھائیں تو جبے میں سے سرکار کی بغلوں کی نوری شعاؤں کو وہ دیکھیں, تو وہ منظر کیا ہوگا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جبہ جسم پر نہیں ہے, صرف جسم کے اوپر سرکار کے دو چادریں ہیں, کبھی راستے میں چادر ڈلک بھی جاتی ہوگی, سینہ مبارک نظر بھی آتا ہوگا, تو وہ منظر جو صحابہ کرام نے دیکھا, اللہ اکبر, چودھویں کا چاند بھی اس پر نثار ہو جائے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدن کی شان تھی. میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, جو بات ہے باقاعدہ تہدی سے نعمت کے لیے ہماری ماں کہتی تھی, فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احرام باندھا لیکن نیت ابھی احرام باندھنے سے مراد تہبند پہن لیا، نیت ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کی نہیں کی، یعنی حج کی ابھی تک نہیں کی، آگے ذکر کروں گا اس کو. اور جب تک حاجی، کیونکہ ہر ادائیں حضور سے لی گئیں، جب تک حاجی احرام کے کپڑے پہن لے، یعنی دو سفید چادریں وہ تو کپڑا ہے، جب تک وہ نیت نہ کرے، قصد نہ کرے، نیت یہ کہ میں بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں اور عمرے کی نیت کر رہا ہوں اللہ کے لیے اور اللہ اس پہ میرے احسان کرے، تو جب تک وہ احرام اور عمرے کی نیت نہ کریں اس سے پہلے وہ خوشبو لگا سکتا ہے. اور یہ کپڑا ایسے ہی جیسے عام کپڑے کی طرح، یہ دو چادریں احرام بنتی کب ہیں؟ جب نیت ہوتی ہے. اور جب تک نیت نہ ہو تو یہ صرف کپڑا ہے، نیت نہ ہو تو صرف یہ. اور نیت میں سب سے پہلے بندہ زبان سے ایک دفعہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، آواز نکل کر لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ایک دفعہ کہہ کر وہ اپنی نیت کا اظہار کرتا ہے. اگر اس نے تلبیہ نہیں پڑھا شروع میں نیت کے ساتھ تو اس کی نیت کو مقبول ہی نہیں مانا جائے گا اور اس کا احرام ہی نہیں. تو لہذا یہ جو دو سفید کپڑے ہیں یہ حرمت والے بنتے تب ہیں جب بندہ نیت اور تلبیہ پڑھتا، تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں بیت اللہ جا رہا ہوں طواف اور عمرہ کے لیے، حج کے لیے، یا اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو میرے لیے آسان فرما. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی صرف جو ہے لباس پہنا ہے احرام کا، نیت نہیں کی ہے. تو میری ماں کو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے عطر لگاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بہت پسند تھا، تو حضرت ام المومنین کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خشک عطر سرکار کی مانگ میں بھرا تھا. بولیے سبحان اللہ. سرکار کی مانگ میں نے خشک عطر بھرا تھا اور اپنے ہاتھوں میں مل کر سرکار کے سینے مبارک اور سرکار کی پشت انور پر میں نے اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اعلان کر دیا گیا، قافلے تیار ہو گئے. اور میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور وہ بات بڑی دلچسپ بھی ہے اور محبت والی بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق جب اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ بیوی نے جو ہے وہ سامان باندھ لیا ہے. مسلم شریف میں روایت موجود ہے کتاب الحج میں کہ سامان باندھ لیا ہے، بیوی نے جو ہے وہ سامان باندھ لیا اور باندھنے کے بعد وہ بیٹھی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق گھر میں آ کر اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیہ سے کہتے ہیں کہ تو کہاں جانا چاہ رہی؟ انہوں نے کہا جی میں بھی حج پر جانا چاہ رہی ہوں. اس وقت بچے کی ولادت کا وقت تھا اور بالکل آخری وقت موجود تھا بچے کی ولادت کا، اور یہ وقت انتہائی جو ہے کہ وہ صحت کے حوالے سے اور ایک ماں کی جان کے حوالے سے انتہائی حساس ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس میں تو تم جنبش نہیں کر سکتی، اس میں چلوں گی کیسے؟ تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول حج پر جا رہے ہیں اور یہ دن اگر میں نے گوا دیا تو میری زندگی میں اس سے قیمتی دن پھر آئے گا کہاں پر؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج پر تشریف لے جا رہے ہیں اور میں یہاں پر رہ جاؤں. فرمایا آپ کسی طریقے سے مجھے کجاوے پر بٹھا دیں، یعنی اونٹ کی جو ڈولی ہے نا اس میں بٹھا دیں، اگر میں مر گئی نا رستے میں تو کہیں بھی میرا نام اس میں ضرور ہوگا کہ میں مدینے میں رہی نہیں، سرکار کے ساتھ جو جا رہے تھے ان میں جانے والیوں میں سے تھی. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، اللہ اکبر، یہ بہت عظیم خاتون ہیں. اور یہ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بھی رہی ہیں شروع میں، اور ان کے شہادت کے بعد یہ حضرت ابوبکر کے نکاح میں آئی ہیں، اور حضرت ابوبکر کے وصال کے بعد یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے نکاح میں آئی ہیں. تو جب روانہ ہوئے تو وادی عقیق، جس کو وادی برکت بھی کہا جاتا ہے، بخاری میں موجود ہے کہ مسجد ذو الحلیفہ والی وادی کو حضور نے وادی برکت کہا ہے، وادی برکت کہا ہے، یہ صحیح حدیث سیاستہ میں موجود ہے. جہاں سے مدینے سے مکہ جاتے ہوئے احرام باندھا جاتا ہے، جو میقات ہے مسجد ذو الحلیفہ جہاں پر بسیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ وہ مقام ہے جس کو وادی عقیق بھی کہتے ہیں، جہاں مسجد ذو الحلیفہ ہے اور اسے وادی مبارکہ بھی کہتے ہیں. یہاں حضور جب پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا تھا، یعنی ابھی تو بندہ 15 منٹ میں پہنچ جاتا ہے گاڑی کے اندر، لیکن جب قافلے چلے تو قافلے بھاگم بھاگی میں تو نہیں چلے ہوں گے نا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنی پہ جلوگر ہوں گے تو صحابہ کا اپنا ایک شوق ہوگا اور ایک محبت ہوگی، اور کیا دیوانگی ہوگی کہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس جلوس کی قیادت فرما رہے ہیں، تو خرامہ خرامہ آرام آرام سے حضور پر نعتیں پڑھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مزے مزے سے یہ قافلہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے.
بولیے سبحان. عصر کا وقت ہو گیا، مسجد ذوالحلیفہ کی طرف سرکار نے وہیں قیام فرمایا. فرمایا اب اندھیرا ہو گیا، آگے کیا چلیں؟ فرما عصر پڑھا دی. فرما رات یہیں پر رکھیں، مغرب بھی یہیں پڑھیں گے، عشاء بھی یہیں پڑھیں گے، رات یہاں گزاریں گے، فجر پڑھ کر ہم آگے چلیں گے. اور ٹھیک ابھی مغرب کی نماز پڑھی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گود میں ایک بچے کو اٹھا کر لاتے ہیں حضور کے پاس. سکا فرماتے ہیں ابوبکر یہ کون ہے؟ فرما کہ حضور میری بیوی جو اس کیفیت سے تھی جو میں نے آپ کو کہا. سرکار کو آ کر کہا تھا حضرت صدیق اکبر نے کہ میری بیوی یہ اصرار کرتی ہے. سرکار فرما اس میں خیر ہے، بس اس کو لے کر چلو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گود میں اس بچے کو لاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو گود میں لیتے ہیں، اپنے لعاب دہن سے اس کو گھٹی دیتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں محمد. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر جو حضرت مولا مرتضیٰ کے گھر میں پلے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹے ہیں نا اسما بنت عمیس کے، وہ ان کی ماں ہے نا. حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہو گیا تو یہ خاتون حضرت علی کے نکاح میں چلے گئی، تو یہ بیٹا تو پھر حضرت علی کا ہوا نا. تو محمد بن ابی بکر نے پوری زندگی پرورش ہی مولا علی کے ہاتھوں میں فرمائی ہے. بیٹے ہی حضرت ابو بکر کے اور ایک طرف سے بیٹے حضرت علی کے بھی ہیں. تو یہ حضرت محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی ہے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قافلہ روانہ ہوا. اور حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے سلام کا جواب دیتے تھے، دوسری طرف سے سلام کا جواب دیتے. صحابہ پوچھتے حضور کون ہے؟ فرما میرے بھائی موسیٰ بھی چلے آ رہے ہیں، میرے بھائی عیسیٰ بھی چلے آ رہے ہیں، یعنی حضرات انبیاء کرام بھی چلے آ رہے ہیں. اور حدیث کے اندر موجود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے موسیٰ ابھی گزرے ہیں. بلکہ علامہ صاحب روح المانی نے مسئلہ لکھا ہے، جو طواف جاری تھا نا، طواف کے اندر باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف روک کر مسافہ کیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا حضور یہ طواف روک کر آپ نے کس سے ہاتھ ملایا؟ فرما میرے بھائی عیسیٰ میرے ساتھ تھے، میں نے اس سے ہاتھ ملایا. تو گویا کہ حضرات انبیاء کرام بھی، اور یہ کیسے نہ ہو کہ خلق کا بادشاہ جناب محمد رسول اللہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور یہ دن پھر اس کائنات میں کبھی نہیں دیکھنا تھا. تو انبیاء کی روحیں بھی آئیں، وہ قبروں سے بھی آئے، ساری خدائی جن کو خدا نے شرف عطا فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے ساتھ اس حج کے سفر میں شامل ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. پانچ ذوالحجہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پر مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور جبل کعبہ جو ہے یہیں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ورود مسعود ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل فرمایا. سرکار کا احرام جو تھا وہ قران کا تھا. حج کی تین قسمیں بنتی ہیں، حج قران، حج افراد اور حج تمتع. حج قران اس کو کہتے ہیں کہ آفاقی، یعنی جیسے ہم پاکستانی انڈین یا جو بھی جو میقات کے باہر کے ہیں وہ جب اپنے گھر سے چلے تو نیت ہی عمرے اور حج کی ایک ساتھ کرے اور احرام کو اس وقت تک نہ کھولے جب تک وہ حج نہ کرے، اپنے عمرے کو حج کے ساتھ جڑائے. تو قران کہتے ہیں جڑی ہوئی چیز کو، تو اس کو کہتے ہیں حج قران. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا. سرکار نے مدینہ منورہ سے جو احرام باندھا وہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ تھا. عموماً جو ہم حج کرتے ہیں وہ حج تمتع ہوتا ہے. تمتع بمانا بینیفٹ حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا. ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ حج ہونے میں بہت ٹائم باقی ہوتا ہے، ہماری فلائٹیں پہلے پہنچتی ہیں اور حج میں ہمارے پہنچنے میں 20 دن، 15 دن، 10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے. تو ہم یہاں سے حج کا احرام باندھ کے نہیں جاتے، ہم عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں. عمرہ کرنے کے بعد ہم اپنا احرام کھول لیتے ہیں اور عام روٹین کی زندگی میں آ جاتے ہیں. اور جیسے ہی 7 ذوالحجہ یا 8 ذوالحجہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوبارہ الگ سے احرام حج کا باندھتے ہیں. تو ایک احرام ہم نے عمرے کا باندھا، درمیان میں ہم نے نفع فائدہ اٹھایا، پھر ہم نے حج کا احرام باندھا اور گویا کہ احرام کی پابندی کو لیا. تو یہ جو دو احرام ہم نے باندھے اور درمیان میں ہم احرام کی پابندی سے نکل گئے تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اور ایک احرام میں ایک حج ہوتا ہے حج افراد، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ ایک ہی احرام ہوتا حج کا ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا. حاجی ڈائریکٹ آتا ہے اور وہ خانہ کعبہ کے اندر پہنچتا ہے، طواف قدوم کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ عرفات چلا جا منا چلا جاتا ہے، منا سے عرفات چلا جاتا ہے. تو وہ حج جس میں ایک احرام کی نیت میں، ایک نیت میں عمرہ اور حج دونوں کو شامل کیا جائے تو اس کو قران کہتے ہیں.
اور جس میں صرف عمرے کو شامل کیا جائے اور بعد میں الگ سے حج کے دنوں کے اندر، جو یعنی حج کے دنوں سے مراد جب حاجی روانہ ہوتے ہیں 8 کو منا کے اندر، تو اس وقت وہ احرام الگ سے باندھے تو اس کو تمتو کہتے ہیں، اور اگر بندہ تنہا احرام باندھا جائے، عمرہ سرے سے کرنا ہی نہ چاہے، صرف حج کرنا چاہے اور وہ احرام باندھے، تو اس تنہا احرام کی وجہ سے اس کو حج افراد کہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا احرام باندھا؟ حج قران کا. کس کا؟ سرکار نے طواف کر لیا. اب اس میں یہ بات میں نے کیوں کی، اس میں ایک دلچسپی ہے اور یہ محبت کی بات ہے، پھر میں ایک دو حدیثیں آپ کو فضائل کی پڑھ کے سناؤں گا. اس میں بڑی ایک عشقیہ نقطہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت عمرہ مکمل فرمایا، یعنی طواف کر لیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، طواف فرما لیا، اور طواف بھی کیا طواف ہوگا جب میرے آقا رمل کر رہے ہوں گے. رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے یا حج کرنے والا ہوتا ہے حلت احرام کے اندر، کیونکہ سعی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو طواف کے 7 چکروں میں پہلے 3 چکروں کے اندر وہ اپنے پاؤں کے پنجوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھاتا ہے، جس طرح اکھاڑے کے اندر پہلوان لڑنے کے لیے آتا ہے نا، اس طرح چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھاتا ہے اور اپنے کاندھوں کو وہ ہلاتا ہے اور گویا کہ درود پاک کے دعائیں پڑھتا ہے. تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رمل فرمایا ہوگا تو سرکار کے چلنے کا انداز کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے اندر زمزم بھی نوش فرمایا. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ طواف کے دوران اگر حاجی یا معتمر یا طواف کرنے والا پیاسا ہو جائے تو وہ پانی پی سکتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا چکر مکمل کیا، سمجھ میں بھائی، جب پہلا چکر مکمل کیا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ باتیں بھی روایات سے ثابت ہیں کہ سرکار نے رکن یمانی کو بھی چوما ہے اور رکن اسود کو بھی چوما ہے. رکن یمانی کو بھی چوما ہے، رکن اسود کو بھی چوما ہے. رکن یمانی سے کیا مراد ہے؟ حجر اسود کا وہ پتھر جس کو حجر اسود، وہ کالا پتھر جس کو حاجی چومتے ہیں اور جہاں سے طواف کو شروع کرتے ہیں. کیونکہ میں مسائل کی محفل نہیں لگا رہا ہوں، ایک اس کا فلسفہ بتا رہا ہوں، درمیان میں مسائل آ رہے ہیں، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے جس کونے سے، کیونکہ 4 کونے ہیں نا کعبہ شریف کے، تو جس کونے سے طواف شروع ہوتا ہے اس رکن کو، اس کونے کو حجر اسود کے، اس کو رکن اسود کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ پتھر لگا ہوا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں. اس کے پیچھے والا رکن جہاں سے گھوم کر آتے ہیں اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رکنوں کو چوما، یا جو لوگ چومنے کی قائل نہیں ہے تو کم سے کم وہ اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ سرکار نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا. سرکار نے رکن یمانی کو تعظیمن، اس میں ایک باریک بات بتا رہا ہوں، سنیے توجہ سے، رکن یمانی کو، خانہ کعبہ کے 4 کونے آپ کے ذہن میں آ گئے، تو جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے پیچھے والا جو رکن ہے، جو کونا ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. سرکار جب یہاں پر پہنچے، یعنی جب آپ نے حجر اسود کو چوم کر طواف کو شروع کیا اور جب گھوم کر آئے تو ابھی حجر اسود آیا نہیں، اور جو اب جو رکن آیا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہاتھ رکھ کر اس کی تعظیم کی. ہاتھ رکھ کر اس کی، یہ مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے، ہاتھ رکھ کر تعظیم کی اور آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو چوما. یہ ہر طواف میں حضور نے کیا، اور حجر اسود کو جب حضور نے چوما نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو آج جو حاجی چومتا ہے اس کو تو بالکل اس جگہ وہ ہونٹ لگاتا جہاں حضور نے ہونٹ لگایا. اور صحابی حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو رش کے اندر بھی، یعنی یہ تو ہے نا کہ رش میں گھسنا نہیں چاہیے تاکہ دوسرے کو ٹائم دیں، لیکن دیوانگی بھی تو دیوانگی ہوتی ہے نا. وہ اہل عرب ہے، وہ کہتے ہیں اپنا مسئلہ اپنے جیب میں رکھو، چومنا نہیں. کہا میرے آقا نے چوما اور میں ایسا نہیں. کہا رش بہت ہے. کہا رش سے کیا ہوتا ہے؟ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رش میں گھس جاتے تھے. ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے ان کی نکسیر پھٹ گئی، یعنی ایک بندے نے ہاتھ مارا نا، یعنی ہٹایا جاتا ہے نا، یہ ہاتھ مارا، کیونکہ ہر کسی جگہ رش لگانا محبت میں عبادت ہوتا ہے اور کسی جگہ رش لگانا معیوب ہوتا ہے. اور اگلے کو جگہ دو. اشار کرنا کہیں پر اچھا ہوتا ہے اور کہیں پر پہل کرنا اچھا ہوتا ہے. صحابی نے بتایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حجر اسود کے سامنے جس طرح پورا جھنڈ انسانوں کا جمع ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی اس میں گھس جایا کرتے تھے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ دھکا لگنے کی وجہ سے آپ کی نکسیر پھٹ گئی، یعنی خون بہ گیا، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ پیچھے اور آپ گئے اور آپ نے اس جگہ کو بار بار چوما، اس پتھر کو بار بار چوما جس کو حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر کہتے ہیں،
اس لیے چوما کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما.
بولنا سبحان اللہ. یعنی اگر مشرکین پتھر کو چومے تو شرک تھا, مسلمان پتھر کو چومے تو جائز تھا. پتا چلا جو پتھر اور جو یادگاریں جو نسبتیں حضور سے تعلق رکھ دیں تو مشرکین کے تشابہ کو نہیں دیکھا جاتا, مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے. ورنہ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بخاری میں فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر کرتے تھے تو ہمیں کہیں راستے میں خوبصورت پتھر نظر آتا تو ہم اس کو اٹھا کر پوجا کرنا شروع کر دیتے, یعنی اس کی رنگ روغن سے عبادت ہم شروع کر شرک کرتے تھے, شرک ہو جاتا تھا. یعنی شرک کو ہم شروع کر دیتے, یعنی اس کو خدا کا شریک بناتے تھے علیہ باللہ. لیکن جب کلمہ پڑھ لیا, شرک سے توبہ کر لیا, تو اب چوما پتھر ہی کو جا رہا ہے, چوما پتھر ہی کو جا رہا ہے. پہلے چومتے تو حرام تھا, اور مصطفیٰ کے کہنے پر چومتے تو بالکل جائز. اس کو خدا کا شریک نہیں بنایا جا رہا. لیکن ایک میں محبت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر چیز پر نسبت نا, کہ بھائی تم شیرنی بانٹ رہے تو وہ بھی شیرنی بانٹتے ہیں, تو میں نے کہا ہندو بھی پتھر چوم رہا ہے, مسلمان بھی پتھر چوم رہا ہے, لیکن فرق ہے. یعنی جس کی جو بولے یہ فرق ہے, میں نے کہا کیوں کیسے فرق ہے, کہ جسے خدا عزت دے. تو ہم نے کہا یہی کہہ رہے نا, غوث پاک کو خدا نے عزت دی تیرے کو نہیں دی تو ہم کیا کریں. اب آئیے گفتگو کو ختم کرتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکن کو, دو رکن کی ہر چکر میں تعظیم کرتے تھے. پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے, آگے دو کونے اور بھی تھے, رکن عراقی اور رکن شامی, دو کونے اور بھی ہیں. حضور نہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اور نہ اس کو چومتے ہیں. اس میں لوجک ہے نا, حضور کا ہر عمل میں کوئی حکمت ہے. یعنی خانہ کعبہ کے چار کونے ہیں نا, چار کونے, سرکار اگلے جو دو کونے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے, نہ اس طرف دیکھتے ہیں, لیکن اس طرف کے جو دو کونے ہیں اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں اور رکن اسود کو چومتے بھی ہیں. علماء نے کہا یہ کیوں, فرما اس لیے کہ یہ دو کونے بنائے ابراہیم پر برقرار ہیں, یہ بنا ابراہیم پر برقرار ہے, اور آگے والے کونے اصل نہیں ہیں کیونکہ اس کے آگے حتیم کی عمارت ہے, حتیم کی عمارت, اور وہ کعبے کا حصہ ہے. پتا چلا کہ یہ ستون یہاں نہیں وہاں تک ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ پیچھے ہے تو وہاں اصل ستون باقی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, قریش مکہ کے پاس جب پیسے ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے مکان یہیں تک کھینچا, اور آگے خانہ کعبہ کی زمین بچ گئی تو انہوں نے کہا جناب یہ خانہ کعبہ کی زمین ہے, اس کو کیا کریں, تو اس کو مینشن کرنے کے لیے نشانی میں ایک دائرہ کھینچ دیا تھا, تو وہی دائرہ آج تک چلا آ رہا ہے. تو وہ تو آگے کے جو دو رکن ہیں وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہے, پچھلے جو رکن ہے وہ اپنی دونوں شکل پر ہے, اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی تعظیم اس لیے ہے کہ میرے باپ ابراہیم نے اس کو بڑے تعظیم سے بنایا تھا, تو حضور حضرت ابراہیم کی محبت میں اس پر ہاتھ لگاتے تھے. بولنا سبحان اللہ. تو یہ کہ مس کرنا اور اس کو ہاتھ لگانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعظیم میں جو تھا, صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ ہے تو حضور نے اور کسی جگہ پر تو ہاتھ نہیں لگایا, ادھر کیوں لگایا؟ فرمایا اس لیے لگایا کہ یہ دو رکن, یہ بنا, یہ دونوں مرکز بالکل اسی سینٹر پر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کھڑا کیا تھا. اس نسبت سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تو کعبہ نہیں ہے, لیکن میں اس جگہ کو تو ہاتھ لگا دوں جس فضا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوا تھا. بولیے سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمرے کو مکمل فرمایا اور اعلان کیا کہ جس نے جو سواریاں اپنے ساتھ لایا ہے وہ احرام نہ کھولے, جو سواریاں اپنے ساتھ لایا ہے وہ احرام نہ کھولے, یعنی قران انہوں نے کر لیا ہے, اور جو نہیں لایا وہ احرام کھول لیں. تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام کھول دیا اور خوشبو لگا لی. اس طواف میں حضرت علی بھی شامل تھے کیونکہ حضرت علی یمن سے آگے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے حضرت سیدہ زہرہ سے کہا کہ تم نے کیوں گویا کہ خوشبو لگا لی اور احرام کیوں کھول دیا, اور حج کو آپ نے حج تمتع کیوں کیا؟ فرما میں سواری نہیں لائی تھی. حضرت علی سے حضور نے پوچھا تو نے کون سے حج کی نیت کی تھی؟ فرما حضور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کیا نیت کرنی ہے, لیکن میں نے راستے میں نیت کر لی تھی کہ جو رسول اللہ نے نیت کی ہے وہی نیت میری ہے. یعنی آپ دیکھیے کہتے میں نے راستے میں نیت کر لی تھی میقات میں, کہ جس نیت سے حضور نے احرام باندھا ہے, حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں وہی نیت میرے احرام کی ہے, یعنی حج قران کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دو دن مزید مکے میں قیام فرمایا, اور آٹھ کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام منیٰ تشریف لے گئے. منیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن قیام فرمایا, اور صبح نو کی صبح کی فجر پڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرفات تشریف لے گئے. عرفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
قیام فرمایا اور عرفات میں مغرب کا وقت جب ڈھلتا ہے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ تشریف لے کر آئے اور مزدلفہ میں حضور نے پوری رات آرام کر کے گزاری اور آرام مغرب عشاء وہاں پر پڑھ لی اور آرام فرمایا. آرام فرمانے کے بعد حضور پھر اٹھے, اٹھنے کے بعد آپ نے وضو فرمایا, وضو کر کے آپ نے پھر مزدلفہ میں فجر پڑھی, فجر پڑھنے کے بعد پھر جیسے سورج نکلنا شروع یعنی فجر طلوع ہو گئی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت روانہ ہو گئے منیٰ کی طرف اور منیٰ میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جمرہ اقبا سب سے پہلے شیطان کو حضور نے کنکری ماری اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے اور باقی جو 33 اونٹ تھے اس کو حضرت علی کے حوالے کر دیا. 100 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, کتنے 100 اونٹ نہر کیے ہیں جس میں 63 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے کیے. 63 اونٹ جب کیے نا تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے پوچھا کیوں, فرمایا 63 اونٹ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے اپنی عمر شریف کی طرف اشارہ دے دیا ہے کہ یہ 63 عمر اونٹ سے مراد یہ ہے کہ 63 سال عمر شریف میں نے اللہ رب العالمین کی جانب سے حاصل کر لی ہے. اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار جب نہر کر رہے تھے اونٹ کو جب نہر کر رہے تھے تو اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں تھی, اس کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی. ابو داؤد میں موجود ہے ہر اونٹ اپنی گردن اٹھائے خود حضور کے پاس آتا. ہر اونٹ اپنی گردن اٹھائے خود حضور کے پاس آتا تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے نہر کرتے تھے. 63 اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر فرمائے ہیں اور بقیہ اونٹ کے لیے سرکار نے وہ خنجر جو تھا وہ حضرت مولا مرتضیٰ کے حوالے دیا اور فرمایا کہ تم اس کو نہر کرو اور اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سرکار فرماتے من حج للہ جو اللہ کے لیے حج کرے فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم, فرمایا کہ جو اللہ کے لیے حج کرے اور نہ اس میں وہ گالی گلوچ کرے نہ بد زبانی کرے نہ بے حیائی کی بات کرے, فرمایا رجع کیوم ولدت امہ, وہ ایسے واپس گھر لوٹے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ساری عبادتوں میں حج وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرماتا ہے, صغیرہ کو بھی معاف فرماتا ہے. بغیر توبہ کے بھی علماء نے لکھا ہے, عرفات کے میدان میں کوئی پہنچ گیا زبان سے اگر توبہ کے کلمات بھی اگر وہ ادا نہ کر سکا سستی میں تب بھی عرفات کی برکت سے خدا اسے معاف کر دیتا ہے. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایسا دن, یعنی میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, میں بس یہی سمجھاؤں گا, عرفات 9 ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کی 9 تاریخ ایک دن ہے. کتنا؟ ایک دن ہے. رمضان کے 30 روزوں کا دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی کھوپڑی میں بات آ رہی ہے آپ کے, بات سمجھ رہے میری آپ؟ یعنی رمضان کا پورا مہینہ عرفات کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتا, اتنی عظمتوں والا دن. بولیے سبحان اللہ. رمضان شریف میں لیلۃ القدر آتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی قدر والی رات. کس کو ملی کس کو نہ ملی کس کو کیا پتا, جس کو مل بھی جائے اور ہزار دفعہ بھی مل جائے, ایک نہیں ہزار دفعہ بھی مل جائے, تو وہ اس رات کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا جو رات حاجی مزدلفہ کے اندر گزارتا ہے. تو حج وہ عبادت ہے, فضیلت کا وہ سرچشمہ ہے کہ اس کا وہ بیان سے باہر ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب حاجی حج کرتا ہے تو میل سے نکل جاتا ہے, گناہوں کی گندگی سے نکل جاتا ہے, اس کے مال میں خدا برکت دے دیتا ہے. اور علماء نے لکھا کہ حاجی پر صرف ایک گناہ باقی رہ جاتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ خدا نے مجھے بخشا نہیں. 90 سال کا حاجی ہو یا 15 سال کا حاجی, عمر نہیں دیکھا جاتا, سارا رجسٹر کلیئر کر دیا جاتا ہے. گناہ کبیرہ معاف, گناہ صغیرہ معاف, حقوق اللہ معاف, حقوق العباد معاف, یعنی اس کی تلافی معاف. جو تعداد ہے نمازوں کی وہ مکمل کر لے, جس کا قرض لیا ہے جس کو دھوکہ دیا ہے اس کا جو قرض ہے وہ واپس کر دے, لیکن جو گناہ تھے کہ جس کو چھٹکارا نہیں ہوگا وہ رب کریم معاف کرتا ہے. کسی نے کہا جی حقوق العباد تو بندہ جب تک معاف نہ کرے معاف نہیں ہو سکتا, حاجی پر کیسے معاف ہو جاتا ہے؟ ہم نے کہا بالکل اسی طرح کہ مجاہد فی سبیل اللہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو اور کل وہ جنت میں جا رہا ہو اور اس کا کسی پر قرضہ ہو تو ایک بندہ ہاتھ پکڑ کر کہے کہ مجاہد صاحب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شہید میرا قرضہ پہلے دو اور پھر جاؤ کیونکہ یہ میرا حق ہے, تو اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اللہ فرمائے گا اس کو جانے دے, تیرا قرضہ ہم لوٹا دیں گے. یہ نہیں کہ کاجی حقوق والی بات کیسے معاف ہو جائے گی, ہم نے کہا معاف نہیں ہوتی, اللہ بندے کی طرف سے ضمانت خود لے لیتا ہے اور پھر اس مجاہد کے سامنے دروازے کھول دیے, اس قرض دار جو قرض کا مطالبہ کرنے والا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے یہ انعام تو لے لے اور میرے بندے کو معاف کر دے. فرما اسی طرح حاجی کے لیے مزدلفہ کی رات جو حقوق العباد معاف ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب آگے اللہ رب العالمین حاجی کو جنت میں داخل فرمائے گا تو اس پر اگر کسی کی حق تلفی دل آزاری کی بات ہوگی اور لوگ پکڑ کر اس کو کہیں گے کہ یا اللہ یہ جنت جا رہا ہے لیکن اس نے ہمارا حق کھایا تھا تو رب فرمائے گا اس کو تم چھوڑ دو تمہارا جو حق ہے وہ میں پورا کر دیتا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین جل والا وہ ضمانت اپنے ذمہ لے گا. تو شریعت مطہرہ میں اس سے عظیم عبادت نہیں. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ جس کے پاس مال ہو پیسہ ہو عمر کی رفتار ہو تو وہ حج کو کب نہ چھوڑے. حج سے رزق بڑھتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں بندہ یوں ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کے اندر جب حاجی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو رب کی رحمت اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے. اس کے منہ میں جتنے لوگوں کا نام آئے یعنی اس کی شفاعت بالوجاہت ہو جاتی ہے. وہ رحمت کا اتنا لاڈلا ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں آ جائے یار مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے فلانا آیا تھا, یار فلانے نے مجھے ایئرپورٹ پہ چائے پلا دی تھی, فلانے نے مجھے دعا کا کہا تھا, یار اس نے گاڑی میں پارکنگ میں مجھے جگہ دے دی تھی. جس کا نام قریبی رشتہ دار ضروری نہیں کسی کا بھی نام آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مزدلفہ کی رات حاجی جس کا نام لے گا خدا اس کو شفاعت عطا فرمائے گا. یعنی اب آپ دیکھیے بد مذہب یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور کسی کو نہیں بخشوا سکتے, اور میں نے کہا حضور کا کلمہ پڑھنے والا حاجی جس کا نام لے گا خدا اس کو بخش دے گا. میں نے کہا تم اگر اپنی بات کرتے تو الگ بات ہے, ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے ساتھ لگے ہوئے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مومن گناہگار پر ہاتھ رکھیں گے رب کی رحمت بخشے گی. کہنے کہ رب مجبور ہو جائے گا. میں نے کہا کہ اس کو مجبوری نہیں کہتے, اس کو محبوبی کہتے ہیں. اب روایت میں ختم کر رہا ہوں درس کے ساتھ, اور حدیث پاک آپ دیکھیے جو حاجی کے مرتبے کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک کنکری جو حاجی مارتا ہے, ایک ایک قدم جو حاجی اٹھاتا ہے, اور اپنے گھر سے جو حاجی چلتا ہے بیت اللہ کے لیے, حدیث پاک میں آتا ایک ایک قدم کے عوض اس کے ایک ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جب وہ کنکری مارتا ہے نا شیطان کو تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کو ثواب کیسا ملتا ہے. فرمایا ایک کنکری پر اسے اجر کیسا ہے. فرمایا اگر ہاشمی غلام, یعنی ہاشمی پہلی بات تو غلام نہیں بن سکتا, قریشی غلام کیسے ہو سکتا, یعنی غلاموں میں سب سے اعلیٰ خاندان تو انسانوں میں ہاشمیوں کا ہے. لیکن فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ہاشمی کو غلام بنا دیا اور اس کی قدر کو پامال کرنے کی کوشش کی تو جو اس کو آزاد کرے گا تو رب اس سے بہت خوش ہوگا. اس لیے کہ رسول اللہ کا وہ خاندان ہے اور یہ آزاد خاندان ہے, قدر والا خاندان ہے, اس کو آزاد کر دینا رب کو راضی کرنا ہے. تو فرمایا حاجی جب شیطان کو پہلی کنکری مارتا ہے تو ہر کنکری پر اسے ہاشمی غلام آزاد کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ فرمایا. یہ اجر کسی اور عبادت پر نہیں ملتا جو اللہ رب العالمین حاجی کو احرام پہننے میں, اسے بوجھ اٹھانے میں, اسے پسینہ میں, اور عرفات کے میدان میں سرکار اپنے چہرے مبارک کے آگے ہاتھ رکھ کر مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرما میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال کر بھاگ رہا ہے. فرما حضور وہ کیسے؟ فرما شیطان دو جگہ پر بڑا ذلیل ہوا, ایک تو بدر کے میدان میں کہ جب اسلام کو غلبہ ملا, اور ایک عرفات کے میدان میں کہ اس نے سو سو سال تک بڑے ایک بندے کو گناہ کروایا, پندرہ پندرہ سال تک ایک بندے کو گناہ کروایا, پچاس پچاس سال تک ایک بندے کو گناہ کروایا, رب کی نافرمانی کے کام پر لگایا. دیکھو آج وہ بندہ احرام باندھ کر اللہ کے لیے اگر آ گیا عرفات کے میدان میں تو فرشتوں سے رب نے پوچھا بھی نہیں, فرمایا جو آیا بخش دو. فرمایا اتنی رحمت برسی, اور جس پر اس نے سو سال لگا کر گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی آج وہ عرفات میں آ کر بخش دیا گیا تو شیطان اتنا مایوس ہوا, اتنا ذلیل ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے کہ میری عمریں گزر گئی اسے گناہگار بنانے میں اور یہ عرفات میں آیا اور رب کی رحمت اتنی برسی کہ یہ دودھ کی طرح صاف ستھرا ہو گیا. بولی سبحان. تو میرے دوستو یہ حج کا مقام اور حج کے فضائل ہیں. مسند امام احمد میں موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا لقیت الحاج, فرما جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو, جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو فسلم علیہ تو اسے سلام کہو, وصافے ہو اور اسے مصافہ کرو, وامر ہو ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفورا لہ. فرمایا وہ اپنے گھر کی دہلیز یعنی حج کر کے جو آئے نا اس سے فوراً سلام کرو, اسے ملنے جاؤ. آج کل تو ایئرپورٹ کا زمانہ ہے, فرمایا ایئرپورٹ پر پہنچے یوں سمجھے
اس سے ملو، اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور وہ جب تک اپنے گھر کی سیڑھیاں نہ چڑھے اور اپنے گھر میں داخل نہ ہو اس سے دعا کراؤ، وہ دعا کرے گا تم بھی بخش دیے جاؤ گے. اس لیے فرمایا اس کی دعا مقبول اس لیے ہوتی ہے کہ وہ مغفور لہو ہے، وہ بخشا ہوا بندہ ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اس وقت اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو حاجی جب حج سے لوٹتا ہے تو مغفور لہو ہوتا ہے، جو اس سے مصافحہ کرے اس کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو اسے سلام کرے اس کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو اس سے دعا کرائے اس سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. فرما گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کروا لو. اللہ رب العالمین جل وعلا حج کی ان برکات سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے اور نظام مصطفیٰ کے اس نظم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے کہ وہ جہاز کا ٹکٹ لے سکتا ہے، پیکج کے پیسے دے سکتا ہے، اور جب تک وہ حج سے لوٹ کر نہ آئے تو اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے. ایسا کاروباری، ایسا آدمی اگر حج نہیں کرتا تو اس کا ہر سانس گناہ کبیرہ میں گزرتا. علماء نے یہاں تک لکھا فقہ میں، ہماری کتاب موجود ہے، کہ ایک شخص اتنا مالدار تھا کہ وہ حج کا پیسہ دے کر حج کر سکتا تھا، پیچھے گھر گرستی کے پیسے چھوڑ سکتا تھا، لیکن اس کو پیسہ اس کے پاس تھا اور اس نے حج نہیں کیا، اتنے میں کاروبار میں لاس ہو گیا، پیسہ چوری ہو گیا، مال تلف ہو گیا. اب وہ کنگال ہے اور پھر حج کا مہینہ آیا، علماء نے لکھا کہ اب وہ قرض لے کر حج کرے، جان نہیں چھوٹے گی، کیونکہ وہ دن اس پر آ چکے تھے جس میں وہ حج کر سکتا تھا. تو جب اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے تو اس کی طرف بلاوا بھی اتنا بڑا ہے. بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحت بھی دے، مال بھی دے، فراوانی بھی دے، اور پھر بندہ اس کے لیے قصد نہ کریں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین جل والا ہم پر اگر یہ فضل کریں تو ہم حجۃ الاسلام یعنی اپنا فرض ادا حج ادا کرنے کے لیے ہم روانہ ہوں. علماء کی قیادت میں شرعی مسائل کو جان کر، اس کے مسائل کو سمجھ کر ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی بندہ جب قبر میں جائے تو اس حالت میں جائے، اگر 70 سال کی عمر میں مر رہا ہے اور اس کا انتقال 70 میں ہو رہا ہے تو اس کو حساب پھر وہ 4-5 دن کا دینا پڑے گا، باقی 70 سال کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہے. اس لیے کہ عرفات میں پہنچ کر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. الحمدللہ یہ درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ عبادات اور وہ واقعات جو موسم کے حوالے سے اور میرے دوستو خاص طور پر دنوں کے حوالے سے، مہینوں کے حوالے سے ہمارے سے قریب ہیں، ان سے احوال جانا جائے اور ان سے نظم اور احوال اور اس کے شوق کو اپنے اندر بیدار کیا جائے. تو یہ حج کا مہینہ تھا اور حج کے دن قریب ہے، لہذا حج کی برکات اور کچھ تاریخی اور محبت کے واقعات کو اس لیے ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے اندر عبادت کا شوق بیدار ہو اور ہم رب سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے لیے راہ حج کو آسان فرما، اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کی برکت سے ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.